الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أوتيت بقدح لبن فشربت منه وأعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا وما أولته يا رسول الله قال العلم وفي رواية الأخرى عن عقبة بن معمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب قال هذا حديث حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج اس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعما نوالہ وعز اسمہ وعظم شانہ کا بے حد و بے قیاس فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے ہمیں جمع فرمایا کہ آج اس پر آشوب اور ہر جانب سے باطل کی ہوائیں تند و تیز چل رہی ہیں، لیکن شجر اسلام ان تند و تیز ہواؤں کے سامنے اور باد مخالف کے سامنے جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اس کی بنیاد کا نام فاروق اعظم ہے. اسلام کی سرحدیں جن سے مستحکم ہوئی، اسلام کے نظریات جن سے مستحکم ہوئے، فروغ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کی تعلیم اعلیٰ معیار بنی، جن کی حکمت، جن کی شجاعت، جن کی تدبیر، جن کی معاملہ شناسی اور جن کی استقامت نے قیامت تک کے لیے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک وہ عظیم دور جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین کی خدمت مرحمت فرمائی اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اصل طور پر اسلام کے چمن کی آبیاری کی گئی، اس کا تکملہ اور پھر اس کی مضبوطی اپنے اعتبار سے ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارکہ میں آتی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت صدیق اکبر رہین منت رہی، فیض کا سرچشمہ رہی. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے کام کا تکمیلہ ثابت ہوا، اور صدیق اکبر کی بنائی ہوئی بنیاد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ عنہ کی خلافت کی تشہیر اور وسعت ثابت ہوئی، اور پھر اس کے بعد قیامت تک جو سلسلہ چلا یہ ان دونوں ہستیوں کی خلافت کے نظام پر چلا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے مانگا. ان کی جرت و ہمت، ان کی شجاعت، ان کی بردباری، ان کے اپنے معاملے کے اندر جدت، اور پھر جس مسئلے کو قبول کر لینا پھر پہاڑ سے زیادہ اٹل انداز میں اس پر قائم رہنا، یہ ادا ذات مصطفیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مکہ کی سنگلاخ دھرتی پر اسلام کی چمن کو زمین کے نیچے تک لے جانے کے لیے اگر کوئی شخصیت درکار ہے تو فاروق اعظم ہے، جو اس سخت زمین کو اپنے ارادے سے شک کرے اور اسلام کے شجر کی بنیادوں کو نیچے سے اٹھائے. اور آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عدنانی ہے، یعنی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھویں جد اعلی حضرت کعب کے ساتھ آپ کا سلسلہ جا کر جڑتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت کعب کے تین بیٹے مشہور ہیں، مرہ، عدی، تیم، تیم بن کعب، عدی بن کعب، مرہ بن کعب. یہ حضرت مرہ جو ہے انشاءاللہ سرکار کے والدین کا جب ہم ذکر کریں گے تو تفصیل کے ساتھ یہ موضوع آ جائے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھویں جد اعلی ہیں. سرکار نے اپنی زبان پاک سے اپنے 21 آبا و اجداد کا سلسلہ بیان کیا ہے. یوں تو ہمیں تبرک کے طور پر ہر جگہ پر مشاہدہ کرنا ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پاک، آپ کے والدین کا سلسلہ اکثر جگہ پر، مزارات پر، آستانوں میں، مدارس میں، مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا وہ شجرہ طیبہ، پورا شجرہ پاک، نسب نامہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. لیکن اس میں قطعی سلسلہ جو ہے کہ جس میں کوئی چوچرا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، وہ حضرت عدنان تک ہے. یعنی سرکار نے اپنی زبان پاک سے خود اپنی 21 پشتیں بیان فرمائی ہیں. انشاءاللہ جب سرکار کے والدین کا ذکر کریں گے تو میں اس کو تفصیل سے لاؤں گا. 21 پشتیں، اپنے 21 آبا و اجداد کا ذکر حضور نے اپنی زبان سے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء نے اس بات کو لکھا سیر کے کہ ان یہ 21 پشتیں قطعی ہیں، جو افراد اس میں ذکر کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان پاک سے، یہ قطعی ہیں. اس کے بعد سے لے کر جو سلسلہ حضرت آدم تک ہے، حضرات انبیاء کے علاوہ اور چند مشہور شخصیات کے علاوہ، چند شخصیات ایسی بنتی ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن حضور کا شجرہ مبارک جو حضرت عدنان تک ہے، یہ حضور کے 21ویں دادا ہے، 21ویں پشت یہاں پر آ کر یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے خود بیان فرمائی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 8ویں دادا ہیں یہ حضرت کعب ہیں، یعنی محمد ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، یہ 8ویں پشت میں ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت کعب کے کئی اولادیں ہیں، ان میں 3 کا نام میں صرف ذکر کر رہا ہوں. سرکار کے 8ویں دادا جو حضرت کعب ہیں، ان کے ایک بیٹے مرہ ہیں، ایک بیٹے عبدی ہیں، اور ایک بیٹے تیم ہیں. مرہ وہ ہیں جن سے حضرت کعب کی پشت میں جب حضور کا نور تھا تو وہ منتقل ہوا حضرت مرہ میں، تو وہ حضرت مرہ سے آیا حضرت کلاب میں، پھر حضرت قصی میں، پھر حضرت عبد مناف میں، پھر حضرت ہاشم میں، اور پھر حضرت عبد المطلب میں، اور پھر حضرت عبداللہ کے اندر. تو جو وہ نور کی وراثت تھی وہ حضرت مرہ کی طرف سے چلی. تو یہ 3 بیٹوں کا نام میں نے ذکر کیا کہ حضرت کعب کے ایک بیٹے مرہ، مرہ بن کعب، ایک عدی بن کعب، اور ایک تیم بن کعب. تو مرہ بن کعب وہ ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلا. اوپر جا کے دادا تو ایک ہی ہیں، لیکن جس سے حضور کی شاخ چلی وہ مرہ ہیں رضی اللہ عنہ. اور دوسرے جو ہیں تیم ہیں، یہ حضرت کعب کے دوسرے بیٹے ہیں، یہ حضرت صدیق اکبر کے جد اعلیٰ ہیں. اور تیسرے جو ہیں وہ عدی ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم کے جد اعلیٰ ہیں. اور حضرت علی کے جد اعلیٰ تو وہی سلسلہ چل رہا ہے حضرت مرہ بن کعب والا. تو اب آپ دیکھیں یہ چاروں سلسلے خلفاء راشدین کے جو ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کو آسانی میں اگر کبھی آپ نے ذکر کرنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں عدنانی ہیں، کیونکہ سرکار کے جد اعلیٰ 21ویں پشت میں کون ہے؟ وہ حضرت عدنان. تو لہذا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی عدنانی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی عدنانی ہے، فاروق اعظم بھی عدنانی ہے، عثمان غنی بھی عدنانی ہے. یعنی جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کعب کے 3 بیٹے، مرہ، عبدی، تیم، تیم سیدنا صدیق اکبر کے جد اعلیٰ، عبدی فاروق اعظم کے جد اعلیٰ، مرہ سید عالم کے جد اعلیٰ، عبد مناف کے قریب 5ویں پش میں حضرت عثمان غنی جا کر حضرت عبد مناف سے مل لیتے ہیں. اور حضرت مولا کائنات وہ پہلے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، شجرہ مبارکہ کے اندر ہاشمی ہیں. تو گویا کہ چاروں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور مولا علی، یہ چاروں بے اقوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، خاندانی ہیں، عدنانی ہیں اس اعتبار سے. تو یہ دیکھیے آپ، اب اس کو میں تھوڑا سے آگے لے جا کر اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ قبیلہ ہے عبدی بن کعب، یہ اپنی جرت، اپنی بہادری میں ظاہر سی بات ہے قریشی ہے، اور قریشی ہونے کے اعتبار سے تو جرت، شہامت، حیا، بردباری، استقامت، تدبر، یہ تو ان کی رگ و پیر، گھٹی اور سرشت اور طبیعت کے اندر ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا جو یہ سلسلہ ہے عدی بن کعب، یہ جو سلسلہ ہے یہ اپنے نسبی امتیاز کے حوالے سے یہ بنو امیہ کا ہم پلہ ہے. بنو امیہ کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ریاستی نظام کو بڑی بدباری سے سنبھالتے ہیں اور بڑے شہامت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، بڑی بدباری کے ساتھ لے کر نکلتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو قبیلہ ہے وہ اس مرتبے میں، یہ الگ بات ہے کہ بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہے، اس میں بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کو بھی بنو عبد الشمس، بنو میہ کا ہم پلہ کہا گیا ہے. تو یہ آپ کی خاندانی وجاہت اور خاندانی اہمیت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ ہمیں اس حوالے سے یاد رکھنی ہے. اور آپ ہی کے خاندان میں آپ کے چچزاد حضرت زید بن عمر بن نوفل، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ آپ کے خاندان کے اندر کی ایک بڑی کڑی ہے جس سے آپ کے خاندان کے ایک امتیاز بھی نظر آتا ہے کہ زید بن عمر بن نوفل یہ اس وقت توحید پر قائم تھے جس وقت سیدی عالم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اور میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا تھا، اس کو رسالت والی تقریر کے اندر واضح کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی، اور اس وقت زید بن عمرو بن نوفل بخاری کے اندر موجود ہے، یہ بتوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، یہ شرک نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بچیوں کو زندہ درگور کرے تو یہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اس بچی کو آزاد کراتے، خود اس کی کفالت کرتے، بچی جوان ہوتی اس کی شادی کر دیتے تھے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے نور توحید، چراغ توحید ان کے سینے میں روشن تھا، اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچزاد ہیں. تو یہ آپ دیکھیے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ خاندان اپنی شرافت کے اندر، اس اعتبار سے متانت کے اندر، غور و فکر کے اندر ایک بڑا ممتاز رہا. نام سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا، جس کو قریش پسند نہیں کرتے تھے، لیکن لکھنا پڑھنا ایک بہت بڑا امتیاز تھا، بہت بڑی اہمیت تھی، بہت بڑے قدر کی بات ہے، یہ تو بعد میں جا کر لوگوں کے سامنے آیا ہوا. تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. اور یہ زہبی نے بھی لکھا ہے، دیگر علماء نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، یعنی حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت 17 آدمی قریش میں پڑھے لکھے تھے، جس میں ایک سیدنا فاروق اعظم بھی تھے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا، مضبوط جسم عطا فرمایا تھا، مضبوط عقل عطا فرمائی تھی، مضبوط ارادے عطا فرمائے تھے، اور اللہ نے معاملہ شناسی کے اندر آپ کو بڑی گفتگو اور متانت عطا فرمائی تھی. اور آپ دیکھیے کہ آپ کی راست گوئی اور سمتوں کا صحیح تعین کرنا، یہ آپ کی سرش میں ایسا تھا کہ جس وقت قریش مکہ پڑھنے لکھنے کو، علم کو کوئی قدر نہیں دیتے تھے، لیکن آپ نے علم کا انتخاب کیا، اسی وجہ سے آپ آگے بڑھ کر آپ کا منصب سیاسی طور پر بھی قریش مکہ کے اندر اتنا بڑا ہوا کہ قریش جو ایک ذہین فتین قوم ہے اور ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی ہے کسی قبیلے کو، اس طرح خاطر ملاتے ہیں محاورے کے طور پر. تو اس میں ان کی ترجمانی کے لیے تجارت کے اعتبار سے، جنگ و جدال کے اعتبار سے، معاملہ شناسی کے اعتبار سے، معاملے کے تصویر کے اعتبار سے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کے سفیر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں انتہائی مدبر شخصیت اور سنجیدہ شخصیت، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی آپ کے اندر نفاق نہیں ہے. یہ ہر آزاد مزاج، ہر آزاد مزاج مورخ میں بھی اور تحقیق کو مرتب کرنے والے نے بھی سرکار فاروق اعظم کے بارے میں یہ لکھا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس نے کہا فاروق اعظم نے جب ایمان قبول نہیں کیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جب سمجھ میں آ گیا تو پھر قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا تو بھی چھوڑا نہیں، اور فرمایا جب قبول نہیں کیا تو شدید دشمن رہے، سامنے آ کر کہا میں دشمن ہوں، اور جب قبول کر لیا تو سامنے آ کر کہا میں دوست ہوں. یعنی آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بھی تصنع، بناوٹ، ملمکاری اور معاملے کے لیے ذاتی غرض کے لیے تقیہ کر لینا، حالات کا شکار ہو جانا، فاروق اعظم زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایک ہی مزاج رکھتے تھے، اگر ایک طرف ہے تو پھر اسی طرف ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا قبول اسلام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا قلق تھا، اب جب اسلام قبول نہیں کیا یہ بڑا قلق تھا، اور یہ بڑی حیرانگی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جناب ہماری برادری کے لوگ دو حصوں میں بٹ رہے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہمارے دوست احباب بٹ گئے، اس طرف چلے گئے، اور پھر گھر گھر کے اندر اختلاف ہوا بقول اس جب وہ مزاج تھا، تو ان کو یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ یہ ہمارا جو ایک شرازہ تھا کہ ایک ہی کام ہم کر رہے تھے، سب شراب پی رہے تھے، سب بت پرستی کر رہے تھے، سب ایک ہی کام کر رہے تھے، تو اب حضور کی تبلیغ کے بعد مزاج تبدیل ہوئے ہیں، حق اور باطل ممیز ہو گیا ہے، یعنی باطل کے سامنے حق ممیز ہو گیا، تمیز اس کی ظاہر ہو گئی ہے، لیکن اب تک صلاحیت یہاں تک نہیں پہنچی ہے. لیکن آپ کو یہ قلق تھا کہ برادری میں اختلاف ہو گیا، نوجوان آپس میں لڑ رہے ہیں، فکر تھی، اس میں انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے پورے اپنے آپ کو ذکر کیا کہ میں ابو جہل سے کہا تم پیچھے ہٹو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مقابلہ کروں گا، میں آؤں گا. یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب باطل پر تھے تو کھل کر باطل کا اعلان کیا، اور جب حق پر آئے تو کھل کر حق کا بیان کیا. یعنی بناوٹ اور تقیہ کہیں نہیں تھا. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم جب تک ادھر تھے تو تنہائی میں بھی ان کو سب جانتے تھے، اعلان میں بھی سب جانتے تھے، اور جب حق قبول کیا تو پھر تنہائی میں بھی حق رہا، ظاہر میں بھی حق رہا، باطن میں بھی حق رہا.
لہذا جو بکواس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی سیرت ہی پہلے پڑھ لے تو، پہلے سیرت پڑھ لے. زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان کے اندر ایک ہی رخ رہا، دو رخے نہیں تھے وہ، دو رخے، بولے دو رخے. اور ہم کہتے ہیں کوئی صحابی دو رخ نہیں ہے، کوئی صحابی دو رخ، تمہارے مذہب سے صحابی دو رخ لگتا ہے. میں کیسے بولوں، کل بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، مجھ سے کہنے لگا جی علی مولا ہے. میں نے کہا مولا یہ سنی کی زبان سے اچھا لگتا ہے، کیونکہ مولا وہ ہوتا ہے جو متقی، وہ ہوتا ہے جس کی نمازیں مکمل ہے، اور علی کی ساری نمازیں ابوبکر کے پیچھے ہوئی ہے. اگر صدیق اکبر کی صداقت کو تم قبول نہیں کرو گے تو علی کی نماز مشکوک ہوگی، اور سیدنا علی کی نماز کو داغدار کرنے والا کبھی اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا. ایک سادہ سا سوال ہے، حل ان کا باپ نہیں کر سکتا، اس کو حل کر کے بتائیں. فاروق اعظم پر آپ اعتراض کرتے ہیں، سیدنا علی پر اعتراض کرتے ہیں. نوجوان اس کو سنو، محبت اور بیلنس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو یہود کا طریقہ ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ کو مان رہا ہے تو ایک حضرت موسیٰ کو نہیں مان رہا. قرآن نے کہا لا نفرقو بین احد من رسلہ، خبردار سارے رسولوں کو مانو، فرق نہیں کرو. مومن وہ، اس نے کہا کہ نہ لا نفرقو بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، ہم سب کو مانا کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ پر بھی مان لائیں گے، حضرت موسیٰ پر بھی مان لیں گے. یہودی نے کہا ہم حضرت عزیر کو، یہودی نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. اور گندگی میں اتنے آگے بڑھے، یہودی کی سرشت ہے، یعنی اختلاف اپنے تعصب میں کیا اور تعصب میں کر کے آگے بڑھے، اور سیدہ مریم پر گندے اعتراضات لگائے، گندی تہمتیں لگائی، گندے الزامات لگائے، اور اس طرف سے عیسائی آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے خلاف بکواس کیا. تو لیکن سب سے بڑا اس میں جو عنصر تھا وہ یہود کا بغض تھا، اور یہود کی عادت تھی کہ اپنے اختلاف کو بڑھا کر تہمتیں لگانا، تان کرنا. وہ حصہ ان کو ملا، یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہوئے گندی جھوٹ اور غلیظ باتیں منسوب کی، لیکن علی نے نماز پڑھ کر پیچھے سارا جھوٹ صاف کر کے حق واضح کر دیا. آگے میں عرض کروں گا، ہم میں نے کل کہا نا ہم تو مولائی ہیں جناب، ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں، اور فاروق اعظم کے ساتھ آپ کے گہرے مراسم ہے. کوئی جھگڑا، ابھی میں خطبہ پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور نہج البلاغہ سے پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بنڈل بازیاں بچانے کی وجہ، اپنے گھر کی کتابیں پڑھو نا اور غور کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ، اللہ رب العالمین پر جب خلیفہ بھیجنا واجب ہے، نافذ کرنا واجب ہے، اور یہ ایمانیات میں بقول تمہارے، تو اللہ رب العالمین تو نبیوں کی حفاظت کرتا ہے تو خلیفوں کی بھی حفاظت کرتا ہے بقول تمہارے، اور جب کرتا ہے تو پھر حضرت علی کے لیے کون سا لشکر آیا، کیوں نہیں ہوا؟ یہ الزام کا جواب تم دو گے. اور سورہ نور نے یہ کہا کہ ہم ضرور خلافت دیں گے، اور جب خلافت دیں گے تو خلافت صحیح ہے یا غلط کیسے پتا چلے گی؟ فرمایا جو صحیح خلیفہ ہوگا جس کو ہم خلافت دیں گے، اس کے دور میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اور اسلام کے لیے جو خوف ہے وہ خوف دشمنوں کی طرف چلا جائے گا، اسلام والے مطمئن ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ یہ امن کس کے دور میں آیا؟ ابو بکر عمر کے دور میں آیا. تو قرآن نے جو قید لگائی تھی خلافت کی شرط کی، وہ یہ تھی کہ ہم غلبہ دیں گے. ایک وہ اسلام 10,000 مربع میل سے 22,00,000 مربع میل تک پہنچا ہے، دور میں پہنچا، فاروق اعظم کے دور میں پہنچا. یہودی کفار قیصر و کسریٰ اور رومی جس کی مسلمانوں کے نام سے دہلتے رہے، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ جو سچا خلیفہ ہوگا وہ خوف کو معاشرے سے ختم کرے گا، اس کے دشمن اس سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ صرف خدا سے ڈر رہا ہوگا. میں کہتا ہوں خلافت کی جو بنیاد رکھی ہے وہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہ اللہ نے دیکھو فرمایا سورہ نور کے اندر کہ جن کو ہم خلافت عطا فرمائیں گے ان کو زمین پر تمکن دیں گے، جمع کر رکھیں گے. شیخین جمے کہ نہیں جمے؟ فرمایا جمنے کے ساتھ ہم انہیں اطمینان دیں گے. بتاؤ یہودیوں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، مجوسیوں کے اوپر اسلام نے چڑھ کر راج کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. جبکہ سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کی حکومت حق ہے، خلافت حق ہے، لیکن آپ کے دور میں امن نہیں ہوا. آپ کا 4 سال کے قریب کا جو دور ہے وہ انتشار اور اختلاف، مولا ہی حق پر ہیں، خلافت بھی حق پر ہیں. خوارج اس بات کا بہانہ بنا کر حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے، سنی مانتا ہے. مسئلے کو ہر سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے کیا، فرماتے کہ دیکھیں خلیفے کی بھی دو جہت ہے، ایک ظہور کی ہے اور ایک بطون کی ہے. بطون کی یہ ہے کہ وہ نبی کا جانشین ہے، ظہور کی یہ ہے کہ اس کے دور میں امن ہوگا. فرمایا شیخین کے دور میں دونوں جہتیں واضح تھی، علی کے دور میں ایک خاموش تھی ایک واضح تھی، یعنی اطمینان نہ ہوا لیکن باطنی طور پر خلیفہ ضرور تھے.
حضرت عمر کے دور میں خلافت بطونی بھی تھی ظہوری بھی تھی،
کوئی دشمن اسلام کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا.
تو میں کہتا ہوں کیسے انکار ہو سکتا ہے خلافت کا؟ نہیں سمجھے آپ؟ قرآن نے جو قید لگائی ہے میں خلیفہ بنائیں گے،
میں نے اس سے کہا
قرآن نے تو شرط لگائی ہے کہ جس کو خلیفہ بنائیں گے اس کے دور میں امن ہوگا. کہا میں نے کہا حضرت علی کے دور میں تو امن نہیں ہوا، لیکن وہ حق خلیفہ ہیں. لیکن الزاماً تم پر بات کر رہا ہوں میں. امن جو ہوا حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر میں دور میں ہوا، چاروں خلفاء راشدین ہیں. میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟
یہ بار بار جو بات ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مولا حق خلیفہ ہیں. حضرت علی کو جو خلیفہ برحق نہ مانے خارجی تھا وہ.
حضرت علی خلیفہ حق ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو پہلے خلیفہ رہے خلافت ان کے دور میں پوری جچی ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. باطن سے مراد یہ کہ حضور کی طرف سے منصب ہے، ظاہر میں یہ کہ امن رہا، سکون رہا، سکون رہا. شیخین کے دور مبارکہ کے اندر، توجہ ہے آپ کی، شیخین کے دور مبارکہ کے اندر اور حضرت مولا علی کے دور میں، دور گزرنے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلافت ٹھیک ہے، لیکن ظہور آپ کا ساکت رہا، یعنی فتنے رہے لیکن خلافت جو ہے وہ حق پر رہی. عمر وہ ہیں جن کا ظہور بھی کھلا ہوا تھا، بطون بھی کھلا ہوا تھا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی صداقت کی دلیل ابو بکر ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ حضرت علی سچے ہیں، دلیل کیا؟ ابو بکر. حضرت علی علی ہیں، دلیل فاروق اعظم. حضرت علی پارسا ہیں، دلیل عثمان غنی. جو تینوں کو چھیڑے گا والی کا دشمن ہے، جو تینوں سے پیار کرے گا والی کا دعوی ولایت کو ماننے والا ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ علی نے خود کو ظاہر تو چار نمبر پر کیا ہے، چوتھے نمبر پر، لیکن دلیل پہلے تینوں کو بنائی ہے. جس نے صدیق اکبر پر تبرع کیا مولا علی کا دشمن ہے وہ. یہ میں تقریری جوش نہیں کہہ رہا، ان ایک تقریروں کے لیے دس دس دن ہونے چاہیے. میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قبول کرتا ہے وہ صدیق اکبر کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ولایت علی کی دلیل ہی ابو بکر ہے. اس لیے جناب امیر معاویہ کو جب خط لکھا حضرت مولا نے، تو فرمایا امیر معاویہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کہا کیوں؟ کہ الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، اس لیے کہ مجھ علی کے ہاتھ پر وہ بیعت کر رہے ہیں جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جنہوں نے عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو خلافت علی کی دلیل ہی دور صدیق اکبر ہے، دور فاروق اعظم ہے، دور عثمان غنی ہے. جو ان دور پر تبرع کرتا ہے وہ اہل بیعت کا دشمن ہے. وہ اہل بیعت کا، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے خلاف کوئی ہے تو بولو کیا. سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں آپ، نیوٹرل سطح کا تبصرہ ہے یہ، بالکل ایسا ہے. اس لیے کہ حضرت علی نے ان کے ساتھ دیا، ان کی معاونت کی، ان سے جھگڑا نہیں، ان سے پیار کیا، ان کے دشمنوں سے جھگڑے، ان کے دشمنوں کے منہ توڑ دیے. عثمان غنی اگر عثمان غنی کو باغی گھیر لے تو یہ نہیں کہا جائیں فرما میرے دونوں بیٹے پہرا دیں گے، کل لاؤں گا میں انشاءاللہ، میرے دونوں بیٹے پہرا دیں گے. تو جب دشمن تھے اور اللہ کی طرف سے غلط مسلط ہوئے تھے تو علی گناہ میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ معاذ اللہ علیہ عزب اللہ نقل کفر کفر نباشت، اگر یہ غلط تھے تو گناہ میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ بلکہ لیوز ہیرو والا دین کلی، مومن تو ہے جس کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے. علی اگر چھپ چھپ کے ڈر کر ابو بکر کو مان لے، عمر کو مان لے، تو گناہ ہم سنیوں پر تھوڑی ہے، علی پر جائے گا کہ انہوں نے اظہار کیوں نہیں کیا. حضرت علی کا چپ رہنا، قبول کرنا، یہ جبر نہیں تھا، یہ صدق تھا، کیونکہ علی کے علم میں تھا کہ جو پہلے نمبر پر ہے وہ ابو بکر ہی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات مزید عرض کر دوں یہاں پر. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ شناسی ہے اور جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں جب خندق کھودی نا، خندق کھودی، یہ وہاں بھی موجود ہے، وہ تو اخبار کے اندر خود توسی یہ بات لکھتا ہے کہ جب خندق کھودی گئی تو ایک پتھر آ گیا، بڑا موٹا، بڑا بہت سخت پتھر آیا. صحابہ نے بڑا زور لگایا اس پر لیکن نہیں ٹوٹا. تو مصطفیٰ گدی پر بیٹھنے والے پیر نہیں ہیں، باہر بھی آتے ہیں، جیسے اہل سنت کے مشائخ. سرکار غوث اعظم گدی پر بھی بیٹھے، مناظرے کے میدان میں بھی آئے، جہاد کے لیے گھوڑے پر سوار بھی ہوئے. وقت کے ظالم سیاستدان غدار جو بغداد میں شیعہ آ گیا تھا اس کے خلاف تحریک بھی چلائی،
اور آپ نے فرمایا یہ بغداد سنیوں کا شہر ہے، ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ. جمعے کے دن تحریر اور تحریک جو ہے یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چلائی. کہنے کا مقصد یہ کہ سرکار سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ وہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے، کریں کیا؟ آقا نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. اب جب گئے کہا کدال لاؤ، جب کدال لائی گئی سرکار نے رکھ کر فاروق اعظم کہتے صرف رکھ کر دبایا ہے، ایک ہی ٹھوکر میں، ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ اکبر، کیا رکھتی ہیں وقار ایڑیاں. یعنی سرکار اگر جلبگر ہو جائیں احد پہاڑ پر، سیدنا ابو بکر ساتھ میں، شیخین ساتھ میں ہیں، ہاں جلبگر ہیں اور احد کا پہاڑ ہل رہا ہے. جامع ترمذی کے اندر ہے نا، یہ دو واقعے ہیں. مسلم کے اندر یہ غار حرا سے متعلق بھی ہے. ایک سے کہنے لگا غار حرا پر حضور وحی کے علاوہ نہیں آئے. میں نے کہا مسلم میں لکھا ہے کہ شیخین کو ساتھ لے کر آئے ہیں. کہنے لگے وہ احد پر آئے تھے. میں نے کہا محدثین کہتے ہیں یہ واقعہ دونوں جگہ کا ہے. یہ سنیے، یہ احد کا بھی ہے، غار حرا کا بھی ہے. غار حرا کیوں آتے ہو، کیوں آتے؟ میں نے کہا رسول اللہ آئے تھے. کہا وہ تو صرف وحی کے لیے آئے تھے. میں نے کہا نہیں، صحابہ کے ساتھ بھی آئے تھے. مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ہیرا کے پہاڑ پر حضور چلے، ابو بکر بھی ساتھ میں تھے، فاروق اعظم، عثمان غنی ذوالنورین بھی ساتھ میں تھے. یہی واقعہ احد کے اندر بھی ہے، یہی واقعہ. پھر ایک سوال، کیا کرنے آتے ہو؟ ہم نے کہا زیارت کرنے آتے ہیں. سنیے کہ غار میں کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا زیارت کرنے آتے ہیں، زیارت کرنے آتے ہیں. کہ قرآن تو ایک دفعہ اترا تھا. میں نے کہا ایک دفعہ اتر کے ہی وہ قیامت کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے. اب آپ غور سے سنیے اس بات کو، توجہ سے. نسائی شریف کے حدیث سے جب سرکار معراج کی رات گئے نا، غور سے سننا، معراج کی رات جب حضور سفر پر گئے تو جیسے ہی آپ کا براق مکے سے چلا نا، مکے سے چلا تو ایک مکان میں وہ اترا، سرکار بھی اترے. کتاب الصلاۃ نسائی شریف، حضرت جبریل امین نے کہا، سننی کتنا پیارا ہے، جس جگہ مقدس مقام دیکھتا ہے دو رکعت نفل پڑھتا ہے. توجہ کیجئے میرے دوستو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب روانہ ہوئے، مسلم نسائی شریف میں امام نسائی نے اس بات کو نقل کیا کتاب الصلاۃ میں صحیح حدیث کے ساتھ، سرکار کا براق سب سے پہلے ایک مکان میں اترا. سرکار سے حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور یہاں دو رکعت پڑھیں. سرکار سے کہا کہ حضور یہاں پر آپ دو رکعت نفل پڑھیں. سرکار نے نفل پڑھی. سرکار نے شاہ فرمایا، جبریل نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کون سی جگہ ہے؟ تو کہا تو بتا کون سی جگہ ہے. کہا یہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ، بولو حضرت عیسیٰ. اب ملنے جا رہے ہیں خدا سے اور ساری یادگاروں سے جا رہے ہیں تاکہ ثبوت دے دیا جائے یہ زندہ امت کا زندہ نبی ہے. اور جو زندہ نبی ہوتا ہے، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، وہ یادگاروں کو زندہ رکھتی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا پڑاؤ ڈالا، دو رکعت نفل ادا کی، کہا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، پھر براق اڑا. نسائی شریف حدیث ہے، کہتے قصے ہیں. میں نے کہا دیکھا جاتا ہے، تیرے جیسا آدمی قصہ بیان کرے تو قبول نہیں، اور جب رسول اللہ بیان کرے تو قبول ہے. اور سنیے، جب براق اڑا، اڑ کر پھر براق ایک پہاڑ پر اترا، حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں بھی دو رکعت پڑھیے، یہاں بھی دو رکعت پڑھیے. سرکار نے دو رکعت پڑھی. نسائی شریف کتاب الصلاۃ اٹھا کر دیکھیں. کہا جبریل نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ کہا کون سی؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کو وحی آئی تھی. اب ذرا توجہ کرو، کہتا ہے دلیل سے ثابت کریں. میں نے کہا دلیل تو آ گئی، زیارت گاہ کی دلیل آ گئی، کہ جس گھر میں عیسیٰ پیدا ہو اس گھر کی زیارت کرے محمد رسول اللہ جائیں اور دو رکعت نفل ادا کریں. جس غار میں، جس پہاڑ پر موسیٰ پر وحی اترے علیہ السلام، اس کی زیارت کے لیے، دو رکعت پڑھنے کے لیے محمد رسول اللہ جائیں. تو جس مکان آمنہ میں سرکار پیدا ہو اس کی زیارت شرک اور بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس غار حرا میں مصطفیٰ پر وحی آئی ہو اس کی زیارت شرک اور بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ظلم دیکھیے، توبہ کرنے کے بجائے کہتے یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے. میں نے کہا سچوں کو ایک ہی نسبت کافی ہوتی ہے، سچوں کو ایک ہی نسبت کافی ہوتی ہے.
اور الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے، اس لیے کہ سنی منافق نہیں، اس میں تذبذب نہیں. ایک دفعہ مصطفیٰ سے سند مل جائے پھر قیامت تک وہ اس پہ کام کرتا رہتا ہے. تو آپ نے دیکھا غار حرا کے حوالے سے، تو اب اسی حوالے سے دیکھیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد یا غار حرا پر چلے تو وہ ہلنے لگا، اور حدیث میں آتا کہ صرف ایڑی جو ہے ایڑی یعنی پکڑا نہیں، دبایا نہیں، تو بازو لگائے تو پھر کیا حال ہو، پاؤں کی ایڑی کو رکھ کر صرف دبایا ہے. بولو سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ نے صرف ایڑی لگائی، ایڑی لگا کر دبایا تو احد کا پہاڑ رک گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کہا جی اللہ نے طاقت دی ہے نا، تو میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، تو اس سے بھی بغض کرتا ہے. ہم نے کہا جی اللہ نے طاقت دی ہے تو اور کیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو میں اتنا زور کیوں، میں نے کہا تجھے نہیں دی ان کو دی، اس لیے تجھے نہیں دی اس لیے ان کو دی ہے. اب بخشنا خدا نے ہے لیکن میدان محشر لگا لیا ہے، سب جانتا ہے کس کے کتنے گناہ ہیں، کس کی کتنی نیکیاں ہیں، سب جانتا ہے لیکن لگایا کیوں، تاکہ مصطفیٰ کی بات پتا چلے. سارے نبی کھڑے ہیں پلک نہیں جھپک سکتے، رب کے جلال سے کانپ رہے ہیں، مصطفیٰ کا سر مقدس بھی جھگا ہے، لیکن رب کسی سے بات کرتا ہے تو پیارے مصطفیٰ سے کرتا ہے. یا محمد و اے فراسک حبیب، کوئی جرت نہیں کر رہا بولنے کی، اور نہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ کلام ہوگا، لیکن مصطفیٰ کریم کی وجہ دیکھیے، سب سے پہلا کلام حضور سے ہوتا ہے. اے حبیب، سرکار سجدے میں جاتے ہیں، سر اٹھائیے، سل مانگیے، جو بھی مانگیے تو تعطا دیا جائے گا. اشفا تشفا، گردنیں پکڑیے غلاموں کی، ڈالیے جنت میں، جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی. یہ وجاہت ہے، مسلم شریف کتاب الایمان میں موجود ہے. سید عالم اپنے حجرے میں بیٹھے رو رہے ہیں، آنسو زار و قطار جاری ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں آیت پڑی کہ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو رب کے سپرد کر دیا، عیسیٰ نے اپنی امت کو رب کے سپرد کر دیا. سید عالم، وہ ظالموں جن کی بارگاہ میں تم سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہو، وہ رات رات بیٹھ کر رو کر امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کرے. جو پوری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کرے، تو دو منٹ کھڑے ہو کر ان کو سلام نہیں کر سکتا. ہزار دلیل اور بہانے تو نکالتا ہے، بہانے نکالتا ہے تو سلام کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں. میں نے کہا جو حضور کی اولاد ہونا تو ان کو بھی کھڑے ہو کر سلام کیا جاتا ہے. تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، تم جعلی ہو. تو فیصل شریف کے اندر شاہ عبد العزیز محدی سے دہلوی نے لکھا، امام اعظم حنیفہ نے امام جعفر صادق سے پڑھا ہے، اور آپ درس دے رہے ہیں حرم خدا میں، امام اعظم حنیفہ، امام جعفر صادق آ گئے، پتا نہیں تھا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے پیچھے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، سامنے سے طلبا ہلنے لگے. امام صاحب نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ امام جعفر صادق ستون کے پیچھے کھڑے ہیں اور جبا نظر آ رہا ہے، بھرائی ہوئی آواز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر اور قریب جا کر کہا، حضور آپ تشریف لائے، بتایا نہیں، میں بیٹھا رہا. ارے اللہ کی قسم، اگر آپ آتے، ابن رسول آ رہا ہے، رسول کا بیٹا آتا، دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہ دیکھتی، کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہوا دیکھتی. اور سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، میرے اولاد بنو ہاشم، فرمایا اگر تمہاری مجلسیں لگی ہو، تمہاری مجلسیں لگی ہو تو تمہاری مجلس میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو کسی کے لیے کھڑا ہونا، فرمایا لیکن میرا کوئی بیٹا آئے تو پھر کھڑا ہو جانا. پھر آگے فرمایا، تبرانی کے اندر ہے، فرمایا سنو، تمہاری مجلس لگی ہو، تمہارا کوئی شہیدہ آ جائے تو تم کھڑے ہو کر مل سکتے ہو، لیکن بنو ہاشم کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. یہ حضور نے فرمایا کہ ہاشمی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. فرما ہاشمی بیٹھا رہے گا. یہ حکم فرضی نہیں ہے لیکن فضیلت اور عظمت بتانے کے لیے. فرما میری اولاد میں سے اگر کوئی آئے تو تم بیٹھے نہ رہو، کھڑے ہو کر ملو. اگر تمہارا کوئی عزیز آئے تو تم کھڑے ہو کر مل سکتے ہو، اور تمہاری مجلس میں میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، سب آ کر خود اس سے ملیں گے. تو یہ اکرام رسول اللہ نے بیان کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور توجہ رکھیں میرے دوستو، آپ توجہ رکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڑی لگائی اور ہلتا ہوا احد رک گیا. میرے امام نے کہا ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر میں. اسماعیل قطیر لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. میں نے کہا ایڑی کا اختیار دیکھ صرف،
ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، میرے امام کہتا اللہ اکبر کیا رکھتی ہے وقار ایڑیاں، اللہ اکبر کیا رکھتی ہے وقار ایڑیاں، کہا حضور وہ خندق میں پتھر پھنس گیا ٹوٹتا نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کدال لاؤ، کدال لاؤ، کدال لایا گیا، سرکار نے کدال رکھ کر اس پتھر کو تھوڑا سا دبایا، بولو سبحان اللہ، وہ صحابی ہے نا جب وہ حضرت عکاظ جب وہ مسلمان ہوئے بڑے پہلوان تھے، وہ بڑے مضبوط پہلوان تھے، اکھاڑے میں حضور کو چیلنج کیا اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، سیدی شہدا نے کہا حضور میں کر رہے جاؤ، عمر نے کہا میں، کہا بیٹھ جاؤ، مجھے بلا رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، اٹھے سرکار، حضرت عکاظ کہتے میں قریب آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگانے لگا تو سرکار نے مجھے ایسے اٹھایا جیسا ماں بچے کو اٹھاتی ہے، بولو نا سبحان اللہ، جیسے ماں بچے کو اٹھاتی، کا فضا میں لہرا کر پھر چھوڑ دیا، کہا میرے شاگرد مجھے ہلا نہ سکے، سرکار نے مجھے ایسے اٹھا لیا، کہتے جب میں نے کہا ایک موقع اور دیں آپ، حضور نے فرما پھر آپ کے شان مبارک سے چادر اتری بھی نہیں اور کاغذ کو آسمان پہ اٹھا لیا، اب جب دوبارہ وہ گئے پھر حضور نے پکڑ کے اٹھا لیا، جیسا تو چاہے گا ہدایت کے لیے میں ویسے ذرائع مہیا کروں گا، کیونکہ حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز تمہارا ایمان لانا ہے، وہ کہتا ہے تیسری دفعہ کہا کہ ایک موقع اور دیں، اور وہ خاص ترکیب جو آپ نے کبھی استعمال نہیں کی جو آپ کے استاد کی وراثت تھی کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو گرا دینا، اس کے لیے آئے تو سرکار نے پھر ان کو گردن سے پکڑ کے اٹھایا اور فضا میں چھوڑ دیا، وہ جب چھوڑا تو انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، کیونکہ ہر طبیعت کا آدمی ہوتا ہے، انہوں نے کہا میری طبیعت کا جو خدا کا نبی ہوگا وہ کمزور نہیں ہوگا، جو خدا کا نبی ہوگا کمزور، خدا نے پہاڑ بھی بنایا تھا جو خدا کی طاقت کا اظہار کرتا ہے، سمندر بھی بنایا تھا جو خدا کی طاقت کا اظہار کرتا ہے، سورج بھی بنایا تھا جو الوہیت کا مظہر ہے، لیکن سب کو جمع کر کے مصطفیٰ کے بازو میں رکھا تھا، کیونکہ برہان اعظم آمینہ کے لال ہیں، دلیل اعظم کون ہے، بولیے سبحان اللہ، اور میں آپ کو شروع وقت سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں دیکھنا تقریر کون کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا اس وقت ساری جماعتوں سے فارغ ہو کر بیٹھنا، صرف حضور کا امتی بن کر بیٹھنا، کیونکہ یہاں پر کسی کے باپ کے فضائل نہیں چل رہے ہیں، سکہ چلے گا آمینہ کے لال، بس آزاد ہو جا، نکلو مولویوں کے چکر سے، نکلو اور آؤ آزاد ہو کر مصطفیٰ کا امتی بن کر سنو، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ غوث اعظم کیسے ہیں، پھر تمہیں پتا چلے گا احمد رضا کیسے ہیں، اس لیے کہ تعارف کے لیے تمہیں نیوٹن ہونا پڑے گا، خود سپردگی کرنا پڑے گا، تم خود حضور کے ہو جاؤ، حضور اپنے کسی بھی غلام کی جھولی میں تمہیں ڈال دیں گے، توجہ رکھے میرے دوستو، کہا حضور وہ پتھر ہلتا نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت دیکھیں آپ، اور حضرت علی خود اس کے معترف ہیں، سرکار نے کدال لیا اور اس پتھر کو تھوڑا سا دبایا، پتھر کو دبایا، دبانا تھا کہ وہ چٹان جو بڑے بڑے صحابہ کی ضربوں سے ہل، اس کو کچھ ہوتا نہیں تھا، وہ پاش پاش ہو گئی، جب پاش پاش ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ اس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، یعنی لائٹ اس کے اندر نکلی، سرکار نے مسکرایا، مسکرایا تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا، فرمایا مجھے روم کی فتح کی بشارت دے دی گئی ہے، کہ یہ لائٹ لائٹ نہیں تھی، یہ رب کی جانب سے اشارہ تھا کہ مجھے کیسر و کسرا کی فتح کی بشارت دی گئی، اور میں، حضور نے کیا فرمایا، میں کیسر و کسرا کو فتح کروں گا، جبکہ تاریخ یہ بتاتی کہ فاروق اعظم نے فتح کیا ہے، نتیجہ یہ نکلا سامنے عمر تھے لیکن بازو میں طاقت محمد رسول اللہ کی تھی،
فاروق اعظم،
حضور نے کسرا اور قیصر کی فتح کو اپنی فتح قرار دیا ہے، اور یہ کس کے ہاتھ پر ہوئی ہے، فاروق اعظم کے ہاتھ پر ہوئی، یہ آپ کی خلافت کے ایک سمجھدار آدمی کے لیے بہت بیان دلیل ہے، بہت بیان اور اعلیٰ دلیل ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ جس طرح کے میں عرض کر رہا تھا، ایک مزاج رکھتے تھے بس، یا ادھر یا ادھر، یا ادھر اللہ، یا ادھر، یا ادھر یا ادھر، بس درمیان کی کوئی رائے نہیں، مطلب دیکھ کر، معاملہ دیکھ کر اپنی مادی ضرورت کے لیے کسی باطل کا ہاتھ چلے جانا نہیں، جب انہیں اسلام کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کہا نہیں، برادری میں اختلاف ہو رہا ہے، نہیں ایسا میں ہونے نہیں دوں گا، ایک ان کے ایمان کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جو اکثر آپ نے کتابوں میں دیکھا، ایک صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ، نعیم بن عبداللہ جو ہے یہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں. تو حضرت نعیم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں عمر؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد بن عبداللہ کو علیہ عزباللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. تو کہا کچھ گھر کی خبر ہے؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا تمہارے چچیرے اور تمہارے بہنوئی حضرت سعید بن زید بن عمر بن نوفل ایمان لے آئے ہیں، اور ان کے نکاح میں جو تمہاری بہن ہے نا فاطمہ بنت خطاب وہ بھی ایمان لے آئی ہیں. لوٹ کر آئے، حضرت خباب اس وقت سورۃ طہٰ ان کو پڑھا رہے تھے. حضرت خباب سورۃ طہٰ پڑھا رہے تھے. فاروق اعظم کا مزاج صرف پکڑنا دیکھو کیسی شخصیت ہے، اس کو آپ نے غور کرنا، اس واقعے کو آپ نے درجوں دفعہ سنا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طبیعت کتنی آپ کی دیکھیں بیدار تھی، اور کتنا آپ کے اندر جناب جو ہے کہ وہ معاملے کے اندر پختگی تھی. جب آئے تو حضرت خباب کے ہاتھ میں قرآن کے یعنی چمڑا تھا جس کے اوپر سورۃ طہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. وہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نوفل جو آپ کے بہنوئی ہیں، اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب جو ہیں وہ سامنے بیٹھی ہیں رضی اللہ عنہما. جیسے ہی حضرت فاروق اعظم آئے تو حضرت خباب نے اس پیپروں کو چھپایا، اور جب یہ آئے تو کہا پڑھو کیا ہے؟ تو حضرت سعید نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، بتاتے بعد میں. اتنے میں فاروق اعظم کو تو پتا چل چکا تھا حضرت نعیم کے ذریعے، انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا. اب آپ دیکھیے، جب نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں قبول کیا تو نہیں قبول کیا. اب پورا اظہار کیا، یہ نہیں کہ مجھے ان کے پاس ذرا لے جاؤ، یہ کر لو وہ کر، پہلے مارا سعید بن زید کو، اتنا مارا کہ خون خون کر دیا، بہن کے سر پر ڈنڈا دے مارا. بہن بھی آخر آپ کی تھی، مزاج بھی عمر والا تھا، چہرے پر خون کے پھوارے چل رہے ہیں. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی جان جان سے مار ڈالو، قرآن پڑھ رہے تھے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، جان سے مار دو لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے. یہ جملہ تھا جس نے فاروق اعظم کو گھٹنے کے بل گرا دیا. کیسا ہوا ہے؟ کہا جی ہاں ایسا ہوا ہے. کہ ایسا ہی ہے؟ کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. کہ لاؤ پھر مجھے بتاؤ. فرما نہیں آپ نجس ہیں، آپ پاک نہیں ہیں، اور قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک روایت میں کہ آپ نے غسل کیا، ایک میں کہ آپ نے وضو کیا، اور آپ کو پڑھ کے سناؤ. تو سورۃ طہٰ پڑھ کے سنائی گئی، اور سورۃ طہٰ شریف آپ نے سنی اور کہا اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہوں گے؟ تو کہا وہ صفا پر دار ارقم کے اندر تشریف فرما ہے. کہا مجھے لے چلو. اب جب لے کر جا رہے ہیں تو کھڑکی سے صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، وہی تلوار جو گلے میں لٹکی ہوئی ہے، آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں. اب حجرے کے اندر گھیما گھیمی ہو گئی. سید الشہداء نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمر آ رہا ہے. کہاں نے دو، ادھر سے بھی تیاری پوری تھی. حضور کے شیر اسد اللہ و اسد الرسول، امیر طیبہ امبا رسول اللہ، حضور سید الشہداء، فرمایا عمر آ رہا ہے آنے دو. خیر سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے عمر کا سر ماروں گا. آنے دو. دروازہ کھول دیا گیا. سرکار نے فرمایا عمر سے کوئی الجھے گا نہیں، سیدھا میرے پاس لے کر آؤ. دروازہ کھول دیا گیا. اور یہ حضرت خباب بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، حضرت نعیم بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، کئی صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے حضور نے دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے صدقے اسلام کو برکت عطا فرما. دروازہ کھلا، کسی نے کوئی بات نہیں کی. کہا حضور حجرے میں، سرکار کے پاس جیسی آئے، آ کر کھڑے ہوئے تو سرکار نے ان کی آستین پکڑی ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی چادر پکڑی ہو، اس کو کھینچا حضور نے. عمر ہدایت پاؤ، عمر ہدایت پاؤ، یا اللہ عمر کے دل سے ہر قسم کی غل اور فساد کو نکال، اس کو ہدایت عطا فرما. گر گئے. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک واقعہ، یہ ایک واقعہ مسلم محمد میں ملتا ہے جو آپ نے اپنی زبان سے خود بیان کیا ہے. ایک واقعہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب بہت ساری باتیں بتائی گئی تو میں نے کہا کہ میں تنہا ان کو دیکھتا ہوں یہ کیسے ہیں. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تنہا. کہتے ہیں کہ میں غلاف کے اندر گھس گیا اور آہستہ 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 آیا، کیونکہ سرکار کو میں نے کہاں پر دیکھا؟ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مستجاب پر نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ مستجاب کے سیدھ میں کعبہ بھی آ جاتا ہے اور بیت المقدس بھی آ جاتا ہے اس سیدھ میں. اور اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ نمازوں کا مرکز نہیں تھا بلکہ قبلہ اول تھا. اللہ اسے آزادی عطا فرمائے. اب سنیے میرے دوست اس بات کو. سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کیا بات کرتے. تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ جو حضور قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، یہ تو شعر شاعری ہے. ایسی خیال آیا. یعنی وہ کافیوں کو دیکھتے ہوئے، جس ودہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، تو یہ ان کو وزن شعری لگا کہ یہ تو شعر شاعری ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شعر شاعری ہے، تو اسی وقت حضور نے آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما ہوں بقول شاعر قلیل ما تؤمنون. فرمائیے رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ جو میں دل میں سوچ رہا تھا وہ آیت پڑھ دی. کہا لوگ قریش مکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جادوگر بھی ہے. کہتے جب میں نے یہ سوچا تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. کہتے جب نماز ختم کی تو میں سناٹے میں تھا، سرکار نے سلام پھیرا ایک طرف، میرے پورے دل میں اسلام داخل ہو گیا. اب سنیے، طبیعت آپ نے دیکھی کہ جب نہیں تو نہیں اور ہاں تو ہاں، اور ہاں کو دیکھیے، بھیجا کس نے تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ ابو جہل نے. اسلام قبول کیا، سرکار سے دعائیں لی، اتر کر پہلا کام کا کیا، ابو جہل کے گھر گئے، دروازہ ٹھکایا. ابو جہل نے کھڑکی سے دیکھا، عمر آگے، لگتا کام ہو گیا. آیا دروازہ کھولا، ہاں عمر، کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کس کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کا محمد رسول اللہ کا. غصے سے ابو جہل نے دروازہ بند کر دیا، یعنی جا کر بتایا میں گیا، جب ادھر تو ادھر، ادھر تو ادھر، جا کر بتایا، جائے میں نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، مسلم امام احمد میں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد کا یہ واقعہ یاد ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو کہتے کہ ہمیں گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے باہر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر پوچھا، یار مکے کا سب سے ہلکا پیٹ والا کون ہے؟ مکے کا سب سے ہلکا پیٹ والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی جمیل بن معمر ہے، وہ بڑے ہلکے پیٹ کا، اس کو کچھ بتاؤ تو ڈنڈورا ہے، بلا کر لاؤ اس کو. اپنے غلام کو بھیجا، وہ جمیل بن معمر آیا، کہا جی عمر، کا میں ایک بات تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس نے دوسرا جملہ سنا ہی نہیں اور بھاگنا شروع ہوا، بھاگ کر قریش کی بڑی مجلس جو خانہ خدا میں لگی تھی، کہنے لگا سنو سنو، عمر نے محمد رسول اللہ کا دین قبول کر لیا ہے. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت ہے، یہ آپ کا اخلاص ہے، یہ آپ کے مرتبے کی ایک سوئی ہے، جب ادھر ہیں تو ادھر ہیں، ادھر ہیں تو ادھر ہیں. اور جس وقت کفر کو چھوڑا، شراب کو چھوڑا، بت پرستی کو چھوڑا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی مڑ کر اس طرف دیکھا ہی نہیں. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی شخصیت کے اندر ایک مقام ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہجرت کی بات آئی، جب ہجرت ہونے لگی، اس میں ہوا یوں تھا کہ کفار مشرکین نے دیکھا کہ ہماری کمر اس اعتبار سے ٹوٹ گئی کہ حمزہ بھی چلے گئے، حمزہ چلے گئے ان کے ساتھ، عمر بھی چلے گئے، اور یہ کہ اب بہت بڑا اختلاف قوموں کے اندر آ گیا ہے. تو جتنے لوگ بچ گئے تھے نا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ اب سوشل بائیکاٹ کریں گے. بنو ہاشم کا، بنو عبد المطلب کا، کوئی تجارت ان سے دکان سے کچھ چیز نہیں خریدی جائے گی، انہیں کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی، مکمل مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا. اور یہ ہجرت کیوں کی حضور نے، اس کا نقطہ اول بنا، پورے مکے نے بائیکاٹ کیا. اور ادھر جناب ابو طالب فوت ہوئے، اور پھر سیدہ ختیجہ فوت ہوئی، انتقال فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو پھر حال یہ ہوا کہ کافر خوش ہو گئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے دلا سے، کیونکہ میری ماں سیدہ ختیجہ تو تھی، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتی تھی کہ حضور کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے. اور ابو طالب جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفیق چچا، محب چچا، خیر خواہ چچا، اور ہر معاملے میں آگے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت کرنے والی شخصیت. وہ فوت ہوئے، حضور سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے وصال فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اب یہ معاملہ اور گہرا ہوا، نیچے جناب جو ہے کہ پورے مکے کے اندر سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اب تم مدینے کی طرف ہجرت کرو، لیکن ایک ایک کر کے، دو دو کر کے ہجرت کرو، تاکہ قریش مکہ اس انتشار کے اندر کوئی حملہ نہ کرے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی، تو آپ کے ہجرت کے واقعے کو حضرت علی نے خود بیان کیا ہے کہ خانہ خدا میں اس وقت آئے جب قریش جاگ کر گپے شپے کرنے کے لیے آتے تھے، اس وقت آپ خانہ خدا میں آئے اور کعبہ شریف کا طواف کیا، اور طواف کر کے لوگوں کہنے لگے مدینے جا رہا ہوں. یہ آپ کے جملے بڑے مشہور ہیں، فرمایا میں جا رہا ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، وہ عمر جائے اس شان. اب آپ دیکھیں جگہ جگہ پر ان کی طبیعت کے اندر وہ اعلان ہے اور اظہار ہے، وہ صداقت ہے.
اور وہ آپ کے ارادے کی پختگی ہے. آپ دیکھیے جھکاؤ کہیں پر نہیں ہے. یہ نہیں کہ مشرکین کے ساتھ آ کر کوئی جوڑ توڑ کر لیا کہ میں نہیں جاتا ہوں تمہارے ساتھ رہتا, نہیں, جاتے وقت اعلان کیا ایمان لائے تو ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا اور سب سے بڑے پیٹ کے ہلکے کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, عمر جب دشمن تھا تو سب کو پتا تھا اور جب غلام ہوا تو کس کو پتا نہ چلے. فرمایا سب کو پتا چلے گا. اور جس وقت سرینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ نے اسلام قبول کیا تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت اس بات کو بیان کرتی ہے, یا ایوہ النبی حسبک اللہ. محبوب اب بے فکر ہو جائیے, آپ ساتھی اور رفقا ڈھونڈ رہے تھے نا, فرما حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور عمر آپ کے لیے کافی ہے. یہ آیت سرکار فاروق اعظم کے لیے, بولو سبحان اللہ. فرما اللہ آپ کے لیے کافی, عمر آپ کے لیے کافی, لہذا یہ کہنا اللہ کافی ہے بہت اچھی بات ہے, یہ اسپیکر بھی لگانا چاہیے, اور یہ کہنا میرے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہے یہ بھی لگانا چاہیے, میرے لیے اللہ کافی اللہ والے بھی کافی یہ بھی لگانا چاہیے. اختلاف اس پر نہیں ہے کہ اللہ کافی, لیکن اس پر بات کر کے کئی قرآنوں کی آیت کا بھی تو انکار ہوتا ہے. حقیقت اور مجاز کی تمیز کی جائے, کافی تو اللہ ہی ہے لیکن وہ کفایت عمر کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے. دیکھیں قرآن کیا کہتا, فإن اللہ مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. اب آپ دیکھیں لفظ مولا ایک دفعہ ہے, یہ کہتے ہیں آپ ایک لفظ کو دو ذاتوں پر بولتے شرک ہوتا ہے. ہم نے کہا کیسے, کہا دیکھو لفظ مدد ایک ہے مدد, ہم نے کہا جی ہاں مدد, کہتے ہیں اللہ تم کہتے ہو اللہ رسول نے مدد کی, اب مدد کا لفظ ایک منتقل تم نے کیا یہ شرک. ہم نے کہا قرآن کی درجنوں آیات ہیں, ایک ضمیر سے اللہ اس کے رسول کو خطاب ہوا ہے, تو یہ کہاں سے شرک ہوا. اور ایک آسان سی مثال میں دے کر آگے بڑھتا ہوں. قرآن کہتا فإن اللہ مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. اب اس میں صرف آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ میں نے مولا کا لفظ کتنی دفعہ پڑھا ہے, فإن اللہ مولاه وجبریل وصالح المؤمنین, کتنی دفعہ پڑھا مولا, اور کتنے میں نے ذات کا ذکر کیا, تین, اللہ, جبریل اور شیخین کریمین سرکار کے صحابہ. اب ایک لفظ مولا, بیک وقت توجہ رکھنا, یہ آپ کو شرک کی جو الٹی گنتی سکھاتے ہیں کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک ہوتا ہے. میں نے کہا جب تک معنی میں اتحاد نہیں ہوگا شرک نہیں ہوگا. کہنے لگا کیوں, میں نے کہا تم کافر ہو, کہنے لگا کیسی بات کرے, تو میں نے کہا خود بتاؤ, کہا مومن, میں نے کہا مومن تو اللہ ہے, میں نے کہا بے غیرت ہو, کہنے لگا یہ کیسی بات کی, غیرت والا ہوں, میں نے کہا غیرت والا تو اللہ ہے, جامع ترمذی دیکھیں آپ, میں نے کہا بے حیا ہو, کہنے لگا اے حیا والا ہوں, میں نے کہا شرک اس لیے کہ حیا تو اللہ ہے, کہنے لگا آپ نے یہ مجھے باتیں کیوں کی, میں نے کہا توحید بچانے کے لیے. آپ نے سکھایا تھا پھر لے جا کر کہ جس نام سے اللہ کو پکارنا ہے اس سے بندے کو نہیں پکارنا. مولوی صاحب آج تک میں آپ کو مولانا کہتا تھا, آج میں آپ کو جاہل بولوں گا, اس لیے کہ مولانا بھی اللہ کا نام ہے. کیونکہ میں نے قرآن کی تلاوت کی تو سورہ بقرہ ختم کرتے ہوئے میں نے پڑھا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اور میں نے دیکھا مولانا جماعت کے امیر کو نہیں کہا گیا تھا, اللہ رب العالمین کو کہا گیا تھا. کہ لگے نہیں بیٹا, اس سے مراد یہ ہے کہ مجازن جو ہے وہ یہ لفظ بولے جا سکتے ہیں. تو کہا سنی بھی تو یہی بولتا ہے, تو پھر تو اس پر شیر کا بدوا کیوں لگاتا ہے. اب آپ دیکھیں اسٹیکر اگر یہ لگے, میں بیلنس بات کرتا ہوں کے سامنے, اگر یہ اسٹیکر کوئی مسلمان اپنے گھر کے آگے لگائے میرے لیے اللہ کافی ہے, بہت اچھی بات ہے. کون مسلمان اس میں شک کر سکتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ. محبوب یہ منافقین جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, جو جن کو ایمان میں داخل کرنے کے آپ بہت زیادہ مشتاق ہیں کہ یہ ہدایت کو قبول کریں, لیکن محبوب جب تو بات کرتا ہے تو تیری مجلس سے اٹھ کر بھاگتے ہیں یہ. تو فرما فإن تولوا, اگر یہ پیٹ دکھا کر بھاگے تو غم نہ کرنا, یہ ان کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. فرما فقل حسبی اللہ, کہنا میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے. تو فرمایا اللہ کافی ہے, اللہ مولا ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ مددگار ہے تو پھر جبریل مددگار کیوں, جب اللہ مددگار ہے یہ ہم سے کہتے ہیں جب اللہ مددگار ہے ایاک نعبد ویاک نستعین, تو میں نے کہا یہ بھی تو قرآنی ہے, یہ تو یہودیوں کی عادت ہے کہ ایک آیت کو پڑھنا ایک آیت کو نہ پڑھنا. جب آپ نے ٹاپک مختص کر لیا ہے کہ میں نے مدد کے مسئلے کو سمجھنا ہے, تو اس ٹاپک پر جتنی آیت ہے سب سامنے رکھیں آپ, اور پھر نظریہ بنائیں. ایک آیت سے عقیدہ کبھی نہیں بنتا,
ایک آیت سے عقیدہ بنانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اس لیے ان کو ڈانٹ پلائی قرآن نے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو، بعض کو مانتے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب الا اللہ. دیکھو قرآن کہتا ہے زمین اور آسمان میں غیب کا جاننے والا صرف اللہ. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اور زور سے کہیں گے سبحان اللہ. کہتے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم کہیں گے جی بالکل سبحان اللہ. لیکن ملا جی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا، اس میں تو اتفاق ہے. تم کہتے ہو بتاتا نہیں، اور جب ہم نے قرآن تھوڑا سے آگے پڑھا تو قرآن کہتا تھا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیب بتائے. ولكن الله يجتبي من الرسل من يشاء، اللہ اپنے ان برگزیدہ رسولوں پر غیب کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اس آیت کو اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو تقریباً 1200 سال سے ہماری گردنوں پر امامت کرنے والے ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ، جو اہل سنت کے علم کلام میں امام ہیں، وہ اپنی کتاب تاویلات اہل سنت جو چھپ کر آ چکی ہے، اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ اذ علم الغیب، اذ علم الغیب آیات من آیات رسالہ، فرما غیب کا جاننا ہی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. اور غیب نہیں علم الغیب فرمایا. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ تو جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اللہ نے فرمایا محبوبہ بالکل بے فکر رہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے اور عمر تیرے لیے کافی ہے، اللہ تیرے لیے کافی اور عمر. حضرت فاروق، حضرت صدیق اکبر سارے گھر کا سامان لے کر آئے، فرما گھر میں کیا چھوڑا؟ فرما اللہ اس کے رسول کو چھوڑا، اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کرتے ہیں اور جب ہجرت ہو جاتی ہے، اور ہجرت کے فوراً بعد بدر کا مارکا ہوتا ہے، بدر کے اندر علماء نے لکھا سب سے خطرناک جو جھتا تھا وہ خالد بن ولید کا تھا، کیونکہ یہ بدر میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے احد میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت صاحب من سیف اللہ خالد بن ولید، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں جو جلال القدر صحابہ ہیں، 124,000 ان کی تعداد، 114,000 ان کی تعداد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے والے حجۃ الوداع میں وہ صحابہ، سنیے غور سے سبحان اللہ، سرکار نے جب عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تو حد نگاہ تک صحابہ کے سر تھے. ابن حجر نے لکھا علی صحابہ کے اندر کہ 114,000, 123,000 یہ تعداد ہے. اب مجھے بتائیے یہاں پر تو اتنے کم لوگ بیٹھے ہیں، میں نے لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے اور آپ تک آواز پہنچا رہا ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے تو آخر والا بھی ویسی سن رہا تھا جیسا پہلا سن رہا ہے. اب مجھے بتائیے یہاں پر 100,000 آدمی آ سکتے ہیں اور بغیر مائک کے آخر تک آواز پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ جسے نبی بناتا ہے تو اللہ کی شانیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کی شانیں جیسا ہے جیسے اس کی خوبصورتی پھولوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی طاقت سمندروں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے ارادے کی پختگی پہاڑ سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی شفقت و محبت صبح نسیم اور اس پیاری ٹھنڈی ہواؤں سے ظاہر ہوتی ہے. تو سب ظہور ہے ان اسباب میں خدا کی قدرت کا، جیسے یہ مظاہر ہیں تو مظہر اعظم ذات مصطفیٰ ہیں. اس میں شرک کہاں سے گھس آیا؟ اس میں کہاں سے شرک آ گیا؟ یہ تو ماننا ایمان کا حصہ ہے. اب آپ توجہ کیجئے میرے دوستو، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی صحابہ میں نے عرض کیا نا کہ کھڑے ہیں عرفات کے میدان کے اندر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا خوشی سے کہ ابھی اللہ نے، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کتاب الحج کے اندر، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ بشارت عطا فرمائی، سورہ المائدہ کی اس آیت کی تفسیر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حبیب تجھ پر ہم نے دین مکمل کر دیا. دین یہ ہم سے کہتے ہیں یہ تو ہماری دلیل آ گئی کہ پھر بدعات بدعات. میں نے کہا چلو زور آزما لو پھر. کہتے دین مکمل ہو گیا تو پھر میلاد کیوں؟ دین مکمل ہو گیا تو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کیوں؟ دین مکمل ہو گیا تو کھڑے ہو کر سلام کیوں؟ میں نے کہا دین مکمل ہو گیا تو قرآن جلدوں میں کیوں؟ دین مکمل ہو گیا تو مدرسہ کیوں؟ دین مکمل ہو گیا تو پھر حدیث کا نام بخاری کیوں؟ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر گرامر کیوں؟ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو مسجدوں کے مینارے کیوں؟ اور یہ سوالوں کے مولوی بڑے آتے ہیں. تو میرے دوست جو یہاں پر بیٹھے، تسلی سے پہلے حوالہ سنیں آپ، خطبات میں یہ بات موجود ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی جو سب سے بڑے محدث ہیں ان سے کسی نے پوچھا حضرت ایک بڑی الجھن ہے مجھے، جیسے آتے ہیں نا تو الجھن ہوتی ہے بھائی اس کا کیا کیا جواب ہے، تو ایک کسی کے جلسے سے اٹھ کر گیا بدعت کی تعریف سن کر، تو کہنے لگے میں نے مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے پوچھا، اب سنیے ذرا، اب مولوی قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ ہمارے مدرسے میں صبح جو پہلا پیریڈ رکھتا ہے 40 منٹ کا، وہ تفسیر کا ہے، پھر 40 منٹ کا حدیث کا ہے، 40-40 منٹ کے پیریڈ رکھتے ہیں، سرکار نے تو اصحاب صفا کے نہ کوئی گھنٹے متعین کیے، نہ پیریڈ متعین کیا، نہ کوئی ادارہ منا کیا، تو یہ احداث فی الدین نہیں ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے دین میں نیا کام نکالے وہ مردود، تو یہ نیا کام نہیں ہے؟ تو نانوتوی صاحب کہنے لگے ابھی جوش میں تو اس کو کیسے کہتے ہیں؟ کہتے بیٹا احداث فی الدین جو ہے یہ بدعت ہے، لیکن یہ احداث للدین ہے، بڑے آسانی سے اس کو ٹالا، نہیں سمجھے آپ؟ کہتے اس کا ترجمہ یہ کہ دین میں نیا کام بدعت ہے، دین کے لیے بدعت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے ایک علمی نقطہ بیان فرمایا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ احداث فی الدین بدعت ہے، للدین بدعت نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر فی الدین اور للدین کی راہ سنت کے اندر سرفراز گکھڑوی نے تعریف کی ہے، میں ایک مڈل پوائنٹ اس کا رکھتا ہوں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، فی الدین کا معنی اگر یہ ہو کہ اسی کو دین مانا جائے تو ہم بھی اس کو بدعت کہتے ہیں، اصل دین اس کے رسول ہے، چراغا نہیں، اصل دین اس کے رسول ہے، کھڑا ہونا نہیں، اصل دین سلام پڑھنا ہے، کھڑا ہونا نہیں، اصل دین اس کے رسول ہے، جلوس نہیں، دین وہ ہے، یہ دین کے لیے ہے، اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب بوادر و نوادر، اس میں ان سے خود پوچھا گیا یہ جو آپ پیری مریدی کرتے ہیں لوگوں کو وظیفہ دیتے ہیں یہ احداث فی الدین نہیں ہے؟
نہیں ہے، دین کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ ہے، اصل دین تو قرآن و سنت ہے، یہ اس کا ذریعہ ہے۔
کیونکہ میرے پاس وقت نہیں رہا سنت و بدعت کا، اس لیے میں اس میں چند سوالات کے جوابات دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ وہ 11واں حصہ بہشتی زیور کا ایک، اور فتاوی دار العلوم دیوبند عزیز الرحمان صاحب کا وہ کتاب العیدین، ٹھیک ہے، ان دونوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنا یہ حضور سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، یا تابعین سے ثابت ہے؟ یہ سوال ہوا۔ عید کے دن دعا، عید کا دن ذہن میں آ گیا؟ آپ دیکھتے ہیں جمعے کے دن خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، عید میں کیا ہوتا؟ خطبہ نہیں ہوتا، بولو نا، جاگ رہے ہو، تو یہ بعد میں ہوتا ہے یا فجر کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے؟ جاگو، کس میں ہوتا ہے؟ خطبہ دو ذرا مجھے بتاؤ، پہلے عید کی نماز ہوتی ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اور کل جمعہ ہے انشاءاللہ، تو پہلے خطبہ ہوگا، پہلے نماز ہوگی، جاگ رہے ہو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جاگتے رہنا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ توجہ رکھیے، آپ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر امام صاحب جمعے کی عید کی نماز کے بعد یا خطبے کے بعد دعا کریں، تو کیا عید کے خطبے کے بعد یا عید کی نماز کے بعد دعا کرنا رسول اللہ سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت تھا؟ تو جواب تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں سنو، حالانکہ کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کیا حضور نے میلاد کیا تھا، صحابہ نے میلاد کیا تھا، نماز جنازہ کے بعد دعا کی تھی؟ ہم نے کہا صحیح حدیث موجود ہے، لیکن جلال میں جب یہ گرم ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنازے کے بعد پیسہ نہیں بڑھتا، لیکن عید کی نماز کے بعد امام صاحب کی جھولی چلتی ہے، چلتی ہے نا، نہیں چلتی تو آپ کا فتویٰ بھی چینج ہو گیا، یہاں پر ہر جگہ یہ پوچھتے کیا حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، ہم ڈر گئے، اوہ یہ تو بہت متسلم ہے اور سنت کے بڑے پابند ہیں، لیکن جب یہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، یہ بہشتی زبر میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں عید کے بعد دعا رسول اللہ نے نہیں کی، یہ لکھتے ہیں خود، نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، لیکن آگے لکھتے ہیں لیکن کار خیر کے بعد دعا کر لی جائے تو حرج کیا ہے؟ نہیں سمجھا، انہوں نے کہا تھا احداث فی الدین اور احداث للدین، میں تھوڑا دروازہ اور کھولا ہے، وہ کہتا جی نیک کام ہے کہ نہیں یہ بتاؤ، تو میں نے کہا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کوئی غلط بات ہے، ہاں جلوس نکالنا کوئی غلط بات ہے، مجھے بتاؤ۔ تو اب آپ دیکھیے جب اپنا فائدہ ہو تو قاعدہ بدل جاتا ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کھڑا ہو کر سلام پڑھنا یہ اصل نہیں ہے، اصل میں عشق رسول ہے،
یہ اس کا معاون ہے، یہ اس کا.
اور ایک سوال جو ان کا سب سے بڑا، جو سرفراز گکھڑوی نے اپنی تقریباً 100 صفحے کی بحث پر جس کو زور لگایا ہے، ہم چٹکی بجا کر اعلیٰ حضرت کی برکت سے ہم اس کو اٹھا کر پھینکتے ہیں، توجہ رکھنا. سوال کیا، یہ کہتے ہیں نئی چیزیں آپ لگا سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کیا آپ اپنے بچوں کی شادی میں چراغا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نئی چیزیں، یہ نئے کپڑے آپ نے پہنے، یہ دارالعلوم آپ نے بنایا سب، یہ سب یہ نہیں کرتے آپ؟ کہتے کرتے ہیں. تو میں نے کہا بدعت نہیں؟ یہ کہاں سے بدعت ہوگی؟ اختلاف امت اور صراط مستقیم میں یوسف لدھیانوی صاحب نے بڑا زور لگایا ہے، لیکن وہ جھوٹ پر مبنی کتاب ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا، کل میں ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو بریلوی اور دیوبندیوں میں صلاح کرانا چاہتا ہوں، خود تیسرا پرسن، لیکن کیا کروں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے، جو ہے رسول کو ہے، لیکن مجھے دیوبندیوں کے دلائل پسند آتے ہیں کہ وہ. اب مجھے بتاؤ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ حوالہ لاؤ. سنی تو یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب و شہادہ اللہ رب العالمین جل مجدہ ہے، اور اللہ موجودات کو بھی جانتا ہے، معدومات کو بھی جانتا ہے، اس کا علم غیر متناہی ہے، اس نے جتنا چاہا محدود علم اپنے مصطفیٰ کو خود تعلیم کی ہے، عطا فرمائی معدومات کا نہیں صرف موجودات کا، اور وہ ایک دائرے کے اندر ہے، جب سے دنیا بنی جب سے ختم ہوئی، اور وہ علم اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اس علم کو جو مصطفیٰ کو دیا ہے اسے اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جیسے سات سمندر کو ایک قطرے کے ساتھ ہوتی ہے. کتنا سترا عقیدہ ہے، کتنا سترا عقیدہ ہے. اس کو کہنا کہ جناب یہ علم غیب شرک ہے معاذ اللہ. اور آپ توجہ کیجیے یہاں پر، کہتے ہیں ہم بدعت اس کو کہتے ہیں کہ آپ ثواب کی نیت کرتے. مجھ سے کہنے کہ جب تم جھنڈا لگاتے ہو میلاد کا تو جھنڈا لگانے کو ثواب سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں ثواب سمجھتے ہیں بالکل. کہا جب یہ چراغا لگاتے ہو میلاد کی تو اس پر ثواب سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جہاں ذکر رسول سم پڑی جائے اس کو ثواب سمجھتے ہیں. تو اور سنی کہ ثواب کیوں سنا؟ بس یہی تو بدعت ہے، نئی چیز پر ثواب نہیں. میں نے کہا مولوی صاحب کل آپ جمعے میں تقریر کر رہے تھے، حضرات امام صاحب کے سر پر جو محراب میں پنکھا لگا ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اگر کوئی پنکھا لگوا دے تو اس کے باپ کو قبر میں جنت ملے گی. بچہ کھڑے ہو کر کہنے کا حضرت پنکھا تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، یہ تو نئی چیز ہے، اس پر ثواب کیسے؟ کہنے کا نہیں، ثواب تو نمازی کو سکون پہنچانے میں ہے، پنکھا ذریعہ بن رہا ہے. تو کہتے ہیں وہ بھی تو کہہ رہے تھے اصل دین تو درود ہے، جلوس اور چراغا جو اس کا سبب بن رہا ہے. آج اگر کوئی مولوی صاحب یہ کہے کہ حضرات مسجد بن رہی ہے اینٹ چاہیے سیمنٹ کی، لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ حضور کے دور میں ایسی اینٹوں سے مسجد بنی نہیں ہے. لینٹر کی چھت ڈل رہی ہے، سریے کی ڈل رہی ہے، سریا اس وقت ہمارے مارفانی صاحب بیٹھے ہیں، سریا اس وقت 80,000 روپے سمجھیے آپ جناب ٹن ہے، لیکن دیکھو یہ سریے سے حضور کے دور میں مسجدیں نہیں بنی ہیں، اب بناؤ لیکن ثواب ٹکے گا نہیں ملے گا. اور نمازی آج کل گرمی بہت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ پنکھا لگانا پڑے گا مسجد کے اندر، ایک پنکھا ہے تقریباً 2500 روپے کا، لگاؤ ثواب نہیں ملے گا. اگلے نے کھڑے کر کہا مولوی صاحب پھر اپنے گھر سے ہی مسجد بنا لے، کہ جب کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور مولوی صاحب نہیں نہیں نہیں، نئی چیز پر ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ نیت ثواب کی کرتے کہ نہیں کرتے، تو یہ بدعت کیوں نہیں؟ تو اس کی تاویل سرفراز نے کی ہے، یہ بدعت اس لیے نہیں کہ اصل چیز عبادت ہے، اصل دین عبادت ہے، اور جو چیز عبادت میں راحت کا سبب بنے گی وہ بھی اس کا حصہ پائے گی. ہم نے کہا یہی بات علامہ شامی نے کی ہے کہ اصل چیز اذان ہے. مینارہ حضور کے دور میں نہیں تھا، لیکن مینارے میں اینٹ لگانے والا، مینارے کو بنانے والے کو ثواب اس لیے بنے گا کہ اصل میں مینارہ کوئی نیک، اصل میں مینارہ جو ہے وہ دین نہیں، دین وہ اذان ہے، اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے جو سبب بنے گا وہ بھی دین کا درجہ حاصل کر کے وہ ثواب پائے گا. اب آپ دیکھیں لاؤڈ اسپیکر حضور کے دور میں نہیں تھا، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارے امام صاحب کی تلاوت بہت اچھی ہے، کون ہے جو 2 لاکھ کا ہی کو لگائے گا؟ اللہ اس کو بشارت دیتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کو بشارت ہے، جنت اس کو ملے گی. اس نے کہا جہاں لاؤڈ اسپیکر پر حضور نے کبھی نماز نہیں پڑھائی. اس نے کہا نہیں، نماز اصل میں دین ہے، اور جو چیز دین کو پھیلانے کا سبب بنے وہ بھی دین ہے. میں نے کہا عشق رسول اصل میں دین ہے، جلوس ناتے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا وہ عشق رسول کو بڑھانے کی چیز ہے، تو وہ بھی دین ہے. اور آپ دیکھیے مرور زمانہ، جو زمانہ حضور کے دور مبارکہ سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ دین کے ساتھ پختگی ختم ہو رہی ہے، تو پھر وہ طریقہ جسے شریعت منع نہ کرے اور شریع اس میں عیب نہ ہو، اگر اس کو فروغ دین کے لیے لا کر رکھا جائے اور وہ چیز اصل دین کو سمجھانے کا باعث بنے تو اصل دین کی وجہ سے وہ بھی دین بن کر ثواب کا اجر پاتی ہے. سمجھے آپ میری بات؟ بس یہی سارا ڈرامہ ہے بدعت کا بس جو میں نے آپ کے سامنے نہیں سمجھے آپ. اب فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے, کسی نے پوچھا باقاعدہ واضح سوال ہے گنگوئی صاحب سے, تو ختم بخاری رسول اللہ نے کی تھی, سوال ہے صحابہ نے کی تھی, تابعین نے کی تھی, جب نہیں کی تھی تو پھر یہ کھانا جائز کیسے اور دعا جائز کیسے؟ جواب انہوں نے کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ کار خیر کے بعد دعا ہونی چاہیے. اس نے کہا نہیں حضور کے دور میں تھا, کہا اس کو چھوڑ, کار خیر کی دعا ہونی چاہیے. کہا صحابہ کے دور میں تھا, ابے چپ کر, ارے کار خیر میں دعا ہونی, ارے تابعین کے دور میں کار خیر, ابے جب یہ بات ہم کریں تو ہم بدعتی ہو جاتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اختلاف کچھ بھی نہیں, خدا کی قسم یہ بنایا گیا ہے. آپ نوجوان ہیں, ہمیں آپ سے امیدیں ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے بچے ہیں, نوجوان ہیں, آپ سے امید ہیں, چاہے ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوں. میں مڈل پوائنٹ اسکارس کرتا ہوں, بیلنس پوائنٹ اسکارس کرتا ہوں, اختلاف کہیں پر نہیں ہے. بیٹھ کر نقطے کو دیکھیں تو صلح کا پوائنٹ موجود ہے. خود اللہ میں غلام رسول سیدی صاحب کی بات ہوئی کفری عبارت پر, میں خود اس کا گواہ ہوں. انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں بات یہ ہے, اگر میں نے حسام الحرمین کو دستخط کر دیے تو جن کو پالا تھا نام پر وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, چھوڑیں گے نہیں. بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ بے ادب والی بے ادبی کی کتاب ہے, بے ادبی پر مبنی کتاب ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ہے, لیکن اس پر بات اس لیے نہیں کرتے کہ دل پر چمڑی غالب آئی ملا کی محبت کی. لیکن جب امام احمد رضا دنیا سے رخصت ہوتے تو کہتے ہیں تمہارا قریب سے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, اور اس کا معیار یہ کہ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو دل سے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی. میں کہتا ہوں آؤ سلوشن ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. اب دیکھیں یہ پیر کے, لیکن رحمت اللہ علیہ میں کہہ رہا ہوں, اگر میرا ذاتی اختلاف ہوتا تو میں پیر کو مانتا. آؤ سلوشن کی بنیاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مقدس کتابیں, شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی کتابیں, شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابیں, آؤ وہ کتابیں سامنے رکھو اور اس پر فیصلہ کرو. اختلاف نیچے کی سطح پر ہے نا, اوپر تو ہم سب کو مانتے ہیں, جو وہ لکھ لیں وہ آپ بھی قبول کرو, ہم بھی قبول کریں, آپ سمجھ. اور میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بڑے بڑے مناظر یہ کہتے ہیں ہم سے کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے کہ گستاخ بریلوی ہیں. میں نے کہا ایک اپنے بڑے کے عالم سے لکھوا کر بتا دو, اس کی تحریر بتا دو کہ اس نے امام احمد رضا کو کبھی گستاخ لکھا ہو, ایک تحریر بتا دو. اوٹ پٹانگ تو باتیں کی ہوگی, گستاخی کی ایف آئی آر ہمیشہ ہماری جانب سے تم پر کٹی ہے. امام احمد رضا کو تم نے مسلمان بھی سمجھا, رحمت اللہ نے بھی کہا, یہ ان کے علم کا شہرا تھا کہ الحق کو ما شہیدت بھی لادا, حق تو وہ ہے جس کے اقرار دشمن بھی کرتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وہاں بدعت کا معیار یہ ہے, تو تمہارے وہاں بدعت کا معیار یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ نہ کریں وہ بدعت, صحابہ نہ کریں بدعت, تابعین نہ کریں بدعت. تو یہ جو بخاری کے ختم کے بارے میں جو خود اجازت دی گئی ہے, یہ مدارس کو بنانے کے لیے لدین اور فدین کا ڈرامہ مچایا گیا ہے. خود ہمارے احناف کی کتابیں موجود ہے کہ زبان سے اگر نیت کی جائے تو بندہ مستحب کے طور پر ثواب ملے گا. تو میں کہتا ہوں یہ سارے عمل مبارکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب اور تحقیقات سے ثابت ہے. اور میں آپ کو ایک آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف جملہ لے کر چلتا ہوں, جو بڑی قیمتی بات ہے جس سے آپ استفادہ کریں گے. آج ایک نئی کتاب چھپی ہے اکابر علماء دیوبند کے نام سے, اکابر علماء. دیکھو بدعتی وہ ہوتا ہے جو سنت کو ختم کرتا ہے, جو اس میں تھانوی صاحب خود اس کے رائٹر ہیں, کہتے ہیں کہ کسی نے حسنہ نے اس بات پر صرف دیکھنا کہ حدیث کا مذاق کیسا اڑایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیت الخلاء میں جائے تو دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من خبث والخبائث, ٹھیک ہے, صحیح میں موجود ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے اسماعیل دہلوی صاحب سے کہا, ایک بوڑھے آدمی نے, کہ اب بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے. اب آپ دیکھو بھلے بیت الخلاء کی دعا ہے, لیکن جب حضور نے ہر طریقہ بتا دیا تو اس کے خلاف کرنا شدید شنعی بدعت اعتقادی ہے. اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ میں تجھے بتاؤں بیت الخلاء کی دعا کیا ہے جو حدیث میں آئی ہے. کہا کیا؟ کہا یا یوحنا فرق لوٹا درک فی مقام الجرک و ترک. یہ الفاظ ہیں, پوری دنیا سن رہی, یا یوحنا جرک, یا یوحنا فرق لوٹا درک فی مقام الجرک و ترک. یہ الفاظ ہیں, کس حدیث کے مقابلے میں؟ توبہ توبہ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث,
میں کہتا ہوں شیخ کو کہتے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چیز کی وضاحت ہو، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بولیے سبحان اللہ، کیونکہ فاروق ہے نا حق اور باطل میں فرق کرنے والے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا، وہ عظیم ہستی کے جب بدر میں آئے، آپ بالکل بے فکر رہیے گا، ہم آپ کو یہاں سے اڑا کر بہت دور لے کر آئیں گے، لیکن پھر آپ کو مرکز پر لے آئیں گے. یہ تھوڑی وضاحت آپ کے ذہن کے لیے کرنی پڑتی ہے، کوئی شوق نہیں اتنا دور جانے کا، لیکن یہ کہ ان مجلسوں میں، محفلوں میں یہ وضاحت ضروری ہے. فاروق اعظم جب بدر میں آئے تو بدر کے اندر سب سے جو جری لشکر جس نے سنبھالا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، وہ خالد بن ولید تھے، اور یہ بعد میں مسلمان ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر جب صحابہ کو دیکھا تھا، جن کی تعداد 124,000 موجود تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ المائدہ کی تفسیر میں یہ بات ذکر بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے. سرکار مسکرائے، صحابہ نے پوچھا حضور کیا؟ فرمایا رب نے مجھے ایک بہت بڑی بشارت دی ہے. فرمایا حد نگاہ تک جو میرے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا رب نے وعدہ کیا ہے کہ حجاز مقدسہ پر شیطان اپنی عبادت کرانے میں مایوس ہو چکا ہے. یہ بڑی قیمتی حدیث ہے، سن رہے ہیں آپ؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت تک شیطان حجاز مقدسہ میں، مکہ اور مدینہ میں، اپنی عبادت نہیں کرا سکے گا. اپنی عبادت جس وقت ابن عبد الوہاب نجدی نے طائف کے مسلمانوں کو مارا اور مکہ کے مسلمانوں کو مارا، قتل کیا، ذبح کیا، تو خود اس کے بھائی نے پوچھا تو ان کو مار کیوں رہا ہے، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. کہا نہیں نہیں، یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس وقت، یعنی وہ سنی تھے سارے، مزارات کے ماننے والے، غلاف کعبہ کو چومنے والے. اب آپ سنیے کہ جب ان کا قتال کیا تو خود بھائی نے اسے پوچھا کہ کیوں مار رہا ہے تو؟ کہا یہ مشرک ہے. کہا تو حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا تھا کہ حجاز میں شرک نہیں ہوگا. بولیے سبحان اللہ. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا قیامت تک شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اپنی عبادت کرائے. سنیو یہ حدیث تمہیں یاد ہونی چاہیے. اس حدیث سے مبارکہ نے بتا دیا کہ سرکار کی 23 سالہ جدوجہد رنگ لائی، اور حجاز مقدس کی فضا اور زمین اور خاک اور ذرہ ذرہ توحید کے نور سے ایسا منور ہوا. سرکار فرماتے شیطان زور لگا لے لیکن یہاں پر اپنی عبادت نہیں کرا سکتا. لیکن ان ظالموں نے زبردستی، جیسے کہ فتوے کو غلط استعمال کرتے ہیں، زبردستی شرک کا فتویٰ لگا کر امت کو قتل کیا اور امت کو مارا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 114,000 میرے صحابہ اس بات کو سنو کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کی تشریح آگے آئے گی. سرکار فاروق اعظم نے بدر کے اندر جو کردار ادا کیا وہ کیا تھا؟ خالد بن ولید کا لشکر احد میں بھی مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان اس لشکر نے پہنچایا، کیونکہ خالد بن ولید بڑے جنگجو تھے، بڑے مدبر تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی اور مضبوط ہوئی ہے. بدر کے اندر جو ان کے ساتھ لڑاکو تھے نا 100-200، وہ سب سے خطرناک تھے. بدر کا نقشہ وہ بدل رہے تھے. سرکار نے فاروق اعظم سے کہا آگے بڑھو. بولے سبحان اللہ. خالد بن ولید کے واقعات میں ملتا ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے بعد مسکرا کر یہ بات کرتے تھے کہ کوئی مجھے دیوار سے نہیں لگا سکتا تھا، عمر تم تھے جو مجھے میرے ساتھیوں سمیت میدان سے بھگایا ہے. تو بدر کے اندر خالد بن ولید کے لشکر کا مقابلہ فاروق اعظم نے کیا تھا. بولی سبحان اللہ. حالانکہ رشتے میں عزیز ہیں لیکن اس وقت عزت اور رشتہ سب ذات مصطفیٰ کے ساتھ. بولیے ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے. بدر کے اندر آپ کا ایمان، جب ہجرت اور بدر ایسی ہے کہ بدر میں صحابہ ایسے جم کر لڑے ہیں. بولیے سبحان اللہ. بدر میں صحابہ ایسے جم کر لڑے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ راضی ہوا اور محبوب میں بشارت دی. اور بشارت کیا تھی؟ سبحان اللہ. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. محبوب کہہ دے بدریوں کو اب یہ کچھ بھی کرتے رہے رب نے بخش دیا ہے، اب یہ کچھ بھی کرتے رہے رب نے بخش دیا ہے. سرکار فاروق اعظم خود بدری ہیں، مولا علی خود بدری ہیں، ابو بکر بدری ہیں، عثمان غنی ذوالنورین غنیمت لے کر بدری ہیں کہ سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے سرکار نے روکا تھا. تو جس کے لیے خدا نے مغفرت کی بشارت دے دی، اس کے سرٹیفکیٹ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ آج اگر آپ ڈاکٹر بن جائیں اور سرٹیفکیٹ لے کر جائیں تو 10 کو بتائیں کہ جناب آپ کی ڈگری چیلنج ہو سکتی ہے؟ تو جو آپ کی اور میری ڈگری اور دنیا کی یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کی اوقات کیا ہے،
اور جنہیں اللہ کی بارگاہ سے ڈگری مل گئی ہو کہ انہیں بخش دیا گیا ہے. تو کون صحابہ پر تبرہ, کس طرح ان پر گفتگو ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. محبوب کہہ دے, کہہ دے بدری جب تک زندہ ہیں کچھ بھی کریں رب نے انہیں بخش دیا ہے. کچھ بھی کریں سے مراد کیا ہے؟ کہ رب نے ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں ایسا لے لیا ہے کہ اب وہ جو بھی کریں گے خدا کی مرضی کا کام کریں گے. اور آپ سنیے فاروق اعظم کے دور میں جب حکومتیں, فاروق اعظم نسبت کے کیسے دل دادا ہیں, دیکھیے جب آپ کی خلافت آئی نا تو خلافت نے فاروق اعظم نے فوج کا نظام بنایا. کیا بنایا؟ اور اتنا اس سے پہلے رومیوں کے دور میں فوج تھی, لیکن عرب کے, بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ دنیا میں اس دور میں سب سے منظم فوج اگر کسی کی بنی تو فاروق اعظم نے بنائی. حالانکہ رومن امپائرز بہت بڑی ایک سلطنت ہے, لیکن ان کی فوجی نظام, فوجی تشکیل سب بے ڈھنگی تھی. دستور کے اعتبار سے پوری دنیا سے آپ نے مشاورت کی, اپنے سفیروں کو بھیجا, کہا ان کی فوج کیسی چلتی ہے. پوری مشاورت کر کے ایک ایسا دستور فوج کا بنایا کہ ہر سال 30,000 فوج میں اضافہ ہوتا تھا. صرف 40,000 فوج کوفے کے میدان میں کھڑی رہتی تھی. ہر علاقوں میں چھاونیاں تھی, گھوڑوں جو اس پر سواری کی جاتی تھی, اعلی نسل گھوڑوں کے لیے جو اس کی خدمت پر ہوتے تھے ان کا اعلیٰ تنخواہیں دی جاتی تھی. لیکن اس میں سرے دس جو مسئلہ ہے میرے بھائیو, ذرا توجہ سنیے, بڑی قیمتی باتوں کی طرف ہم آ چکے ہیں ذہن فاروق اعظم کی محبت کا بنا کر. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب مجلس میں بوریت ہو تو عمر کو ذکر کرو. بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم کہتے ہیں بزرگوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بزرگوں کو برتر ذکر ہے حضرت فاروق اعظم کا. یہ حضرت عبداللہ مسعود کا قول ہے, اور آپ خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہنہ نے اپنی تحقیق میں خود ذکر کیا, کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی صحبت میں اگر کوئی بیٹھ جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کنت اجلس من عمر اوثق من نفسی من عمل سنا. فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحہ فاروق اعظم کی محفل میں بیٹھا, میں اس قدر اوثق مضبوط ارادے کا ہو گیا دین پر کہ پورا سال اگر عبادت کے ذریعے ایسی سختی, ایسی مضبوط, ایسا اخلاص ڈھونڈتا تو نہیں ملتا جو فاروق اعظم کے ایک مجلس نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ, یہ کوئی اور نہیں ہے, بدری صحابی کہہ رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں. اور ان کا ایک جملہ یہ بھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے نا کہ فلاں گلی کا کتا عمر سے محبت کرتا ہے, لو کنت اعلم کلبا یحب عمر والله لاحببته. فرمایا اگر مجھے پتا چل جائے فلاں گلی کا کتا عمر سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میں ضرور اس کتے سے بھی محبت کروں گا جو فاروق اعظم کی گلی میں جاتا ہے.
سبحان اللہ.
یہ کہتے ہیں سگے مدینہ, سگے بغداد, یہ اجمیوں کا مزاج ہے. میں نے کہا یہ اجمیوں کا نہیں, عربیوں کا مزاج ہے. یہ اجمیوں کا مزاج نہیں, یہ عرب کا عشق ہے. سرکار حضرت عبداللہ بن مسعود نے فاروق اعظم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت, طبرانی موجود کبیر کے اندر جلد نمبر 4 میں, فرماتے ہیں کہ مجھے فاروق اعظم سے محبت کیسے؟ فرما ان سے تو محبت ہے, ان کے گلی میں گزرنے والے کتے سے بھی پیار ہے. تو یہ مزاج اہل عرب کا ہے, کو نہیں ملا تو ہم کیا کریں؟ عرب نہیں ہے, فاروق اعظم عرب ہے, ابن مسعود عرب ہے, ابو بکر عمر عرب ہے. یہ عرب ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کا ادب کیا, سرکار کے موئے مبارک کا ادب کیا, سرکار کے وضو کے پانی کا ادب کیا, سرکار کی اولادوں کے پاؤں کو چوما. یہ کوئی انڈیا کا بندہ نہیں بلکہ اہل عرب کر رہے ہیں.
سبحان اللہ, فیضان سیدنا فاروق اعظم.
اور آپ دیکھیے میرے دوستو, فاروق اعظم نے جب فوج بنائی نا تو فوج میں بھی آپ نسبت کے قائل تھے. فرمایا جو بدری ہے نا, بدری کہاں کا, اس کا گریڈ سب سے اوپر ہوگا. کیا بات ہے, بدری سپاہی نہیں بنے گا. فرمایا بدری سپاہی, بدری افسروں کی پوسٹ پر ہوں گے بدری. اور توجہ رکھیے آپ اس کے اوپر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا بدری جو ہیں بدری سپاہی نہیں بنیں گے. اور حضور نے فرمایا, یہ شیعوں کی کتاب مجموع البیان کے اندر بھی یہ تبریسی نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اے عملو ما شئتم قد غفرت لکم, بدریوں کو خدا نے بخش دیا ہے. تو میں نے پھر ابو بکر پر تبرہ کیوں, عمر پر تبرہ کیوں, صحابہ پر تبرہ کیوں, چار کے علاوہ کیوں؟ میں نے کہا کس فیصلے پر؟ پہاڑ جیسی آیات موجود ہیں, تم اپنا عقیدہ بناتے ہو. عقیدہ تو بنتا آیات سے ہے, عقیدہ تو بنتا قرآن و سنت سے ہے. اور قرآن و سنت جو عقیدہ بتاتے ہوئے ہیں، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، محبوب تیرے قدموں میں بیٹھنے والے تیرے صحابہ ان کے دلوں کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں، بغاوت سے نفرت کرتے ہیں، گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور محبوب تیرے چار نہیں سارے صحابہ راشد اور مرشد ہیں۔
فاروق اعظم نے فرمایا بدری سپاہی نہیں بنے گا، بدری عہدوں پر آئیں گے۔ اچھا بات چلیے، بدری کو تنخواہ کیا دیں گے؟ فرمایا 5,000 درہم۔ عہد والے کو تنخواہ کیا ملے گی؟ 4,000 درہم یا 4,500 درہم۔ اس کے بعد جو فتح مکہ کے بعد آئے تو کہا جی 3,000 درہم۔ اسی طرح نیچے ہوتے 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 سب سے آخر میں جو یمن کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا 500 درہم۔ اب بات یہ آئی کہ جب بدری سیدنا علی بدری ہیں ان کو تنخواہ کیا دی؟ 5,000 درہم۔ عہد میں جو آئے ان کو دی 4,500۔ عہد میں آپ کا بیٹا عبداللہ خود تھا، یہ بدر میں لڑنے گئے تھے، یہ بدر میں، اور سرکار نے کہا نہیں تم بچے ہو جاؤ، تو یہ اکڑ اکڑ کے اچھلتے تھے، دیکھو حضور میں مار سکتا ہوں، سرکار نے مسکرا کر فرمایا نہیں جاؤ تم بعد میں۔ تو عہد میں عبداللہ آئے ہیں تو یہ عمر کا بیٹا ہے، بدر میں لڈو نہیں بٹ رہے تھے جو بچے بھاگ رہے تھے، یہ شہادت کا جذبہ تھا۔ بولو سبحان اللہ، یہ شہادت کا جذبہ تھا، اور عبداللہ کی تربیت ان کے باپ فاروق اعظم نے کی تھی۔ جب 8-9 سال کا بچہ اچھل اچھل کر گردن کٹانے کے لیے تیار ہو تو باپ فاروق اعظم ہی ہوگا نا۔ بولے سبحان اللہ۔ سرکار فاروق اعظم نے فرمایا کہ 5,000 درہم آپ کے بیٹے کے 4,500 درہم ہیں، یہ 4,000 درہم ہے۔ تو سوال ہوا کہ امام حسن و حسین کو کیا دیں گے، جو نہ بدر میں ہے، نہ احد میں ہے، نہ خندق میں ہے، نہ تبوک میں ہے، حضور کے کسی غزوے میں وہ نہیں ہے، ان کو کیا دیں گے؟ فاروق اعظم نے فرمایا 5,000 درہم۔ کہا کیوں؟ کالی کا بیٹا۔ کہا آپ کا بیٹا عبداللہ؟ تو کہا بدر میں تھا وہ، ہائے ہائے ہائے۔ کہا آپ کا بیٹا عبداللہ؟ کہا اس کو 4,500 ملیں گا۔ کہا کیوں؟ کہا بدر میں نہیں تھا۔ کہا 5,000۔ کہا کیوں؟ کالی کا بیٹا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے فاروق اعظم کے قلب و جگر کے اندر خانواد رسول کا ادب کتنا تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے مرتبے کی بزرگی ہے۔ اس لیے فاروق اعظم کی شان اور قدر و منزلت کا حال آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو منزلت عطا فرمائی، یعنی دل ایک کی جانب ہے، اور وہ کس کی جانب ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ جب آپ نے منافق کی گردن ماری، منافق کی آپ نے، وہ آیا حساب کرانے کے لیے، وہ آیا، بولیے، اس لیے کہ وہ یہودی کے ساتھ وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ گیا حضور کے پاس، ان کا مسئلہ تھا کھیت میں پانی کا، یہ جو بھی مسئلہ تھا، سرکار نے فیصلہ فرما دیا، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیا اس یہودی کے حق میں، اور اس مسلمان کو کہا کہ تم فیصلے میں غلط ہو اور تمہاری طرف گواہی جاتی نہیں ہے، لہٰذا تم ایک کام کرو، اس کا جو حق ہے اس کو دے دو۔ اب وہ کیا کہنے گا؟ یعنی میلاد کا منکر ہو گیا، کہنے گا عمر کے پاس چلو۔ نہیں سمجھے آپ؟ 3 سال پہلے، میں تو ابھی 12 ربیع الاول میں کم ہوتا ہوں، بادرآباد میں 12 ربیع الاول کے دن ایک کانفرنس رکھی، ذکر مصطفیٰ۔ مجھے لڑکے نے کہا کہ دیکھو ذکر مصطفیٰ، میں نے کہا میلاد مصطفیٰ کیوں نہیں؟ پہلے تو 12 دن نہیں تھے، نہیں سمجھے آپ؟ پہلے تو 12 دن نہیں تھے، پہلے تو سب حرام تھا، لیکن جب دیکھا کہ جوانوں میں شعور آ گیا ہے، نہیں سمجھے، یونیورسٹی اور کالجوں کے بچوں میں شعور آ گیا ہے، اب یہ داڑھی دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے، یہ عشق کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ ذرا توجہ رکھیے، داڑیاں بعد میں، پہلے عشق مصطفیٰ ہے، بلکہ اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ وہی داڑھی معتبر ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اور سنیے میرے دوستو اس بات پر آپ، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کو محفل رکھی ذکر مصطفیٰ۔ میں تنقید نہیں کرتا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ 12 کو رکھی، کہاں، میں نے کہا پہلے کیوں بدعت کہا، ایک بات۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ 12 کو آپ نے ذکر مصطفیٰ رکھی، ذکر مصطفیٰ تو ایک عام موضوع ہے اور میلاد خاص ہے، نہیں سمجھے آپ؟ ذکر تو عام ہے، میلاد خاص ہے۔ آج 12 ہے، آج حضور کی پیدائش ہے کہ نہیں؟ کہا ہے، تو میں نے کہا ذکر کو پھر خاص کرتے نا میلاد کے نام سے، نہیں سمجھے؟ لیکن ذکر کو میلاد کی طرف نہ لانا، یہ بھی آپ کا ایک بغض تھا، اور یہ ذکر کی محفل بھی رکھنا آپ کا عشق کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو گھیرنے کے لیے تھا، کیونکہ آپ کی گڈی ابھی ہواؤں میں پھر رہی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ جب ماننا ہے تو ماننا ہے۔ میں خود سیرت النبی کانفرنس رکھتا ہوں،
میلاد النبی بھی رکھتا ہوں، کیا چھوڑا؟ اگر کرے تو کیا حلال کام حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ بولے ہم صحابہ کا یوم کرتے ہیں، میں نے کہا وہ ہمارے بزرگوں نے ساری محفلیں سجائی ہیں، اگر کوئی سینا صدیق اکبر کا یوم کرے تو اگر اس سے ہمارا کوئی اختلاف ہو تو کیا ہم یوم چھوڑ دیں گے؟ اصل چیز تو اصل چیز ہے، بولو سبحان اللہ، اصل چیز تو اصل چیز ہے نا۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ ہے تو میلاد مصطفیٰ کیوں نہیں؟ اگر میلاد النبی کی ترکیب اگر محدثین یا قرون اول میں نہ ہو تو بتائیے آپ، یہ تو حضور نے خود لفظ استعمال کیے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے باب باندھا باب و میلاد النبی، یہ بولو سبحان اللہ۔ تو وہ کیوں نہیں، کیوں چیر ہے، کیوں چیر ہے؟ بھائی اگر تم ذکر مصطفیٰ کا نام لیتے ہو تو ہماری درجنوں محفل ذکر مصطفیٰ کے نام سے ہوتی ہے، تم سیرت النبی کہتے ہو تو ہم بھی سیرت النبی پر ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے وہاں لکھی جاتی ہے، یہ تھوڑی کہ جو نام تو لے گا ہم تجھے تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھیں گے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، جب وہ آیا حضرت عمر کے پاس، کہنے لگا حضرت عمر سے، کہنے لگا میرے حق میں فیصلہ کریں۔ یہودی نے کہا جناب فاروق اعظم میری بھی سن لیں، کہا ہاں سنا، کہا حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، کہا پھر انعام لا رہے ہیں، کہا لا رہا ہوں، گر گئے تلوار لائی اور اس کی گردن ماری آپ نے، مشہور ہو گیا۔ اب جب گردن ماری، جب گردن ماری تو کچھ کالے طبیعت کے بھی تھے، او عمر نے مسلمان کو مارا، ہم نے کہا عمر نے مسلمان کو نہیں، عمر نے کو مارا، عمر نے، عمر نے، عمر نے خارجی کو مارا، مسلمان کو نہیں مارا۔ اب فاروق اعظم کا مقدمہ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، اب آیت اترنی تھی اس لیے حکمت کے مسئلے سے، فرمایا عمر تم نے ایسا کیا؟ کہاں مارا؟ کہا مسلمان کو مارا؟ کہا نہیں۔ کہا حضور وہ مسلمان کیسے جو آپ کا فیصلہ نہ مانے؟ اور پھر آیت، دو آیتیں اس کے بارے میں، ایک یہ بڑی مشہور ہے فلا وربک لا یؤمنون، آیت اتری فاروق اعظم کی تائید میں کہ عمر صحیح کہتا ہے، اے مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں اور تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے امور میں حاکم نہ مانے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان مسئلہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تجھے حاکم نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، صرف تجھے حاکم ہی نہ مانے، ظاہر بھی تیرے حوالے کرے، اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ لا یؤمنون احدکم حتی اکون حبا، فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اور دل میں بھی اس کے خلاف نہ سوچے، یعنی گردن بھی تیرے حوالے مصطفیٰ، دل بھی تیرے حوالے، ویسلموا تسلیما، ظاہر کو بھی سلنڈر کرے اور باطن کو بھی سلنڈر کرے۔ قرآن نے منصب مصطفیٰ بتایا کہ صرف اس لیے کہ حضور نے فرمایا، فرمایا یہ نہیں دل کو بھی جھکاؤ۔ قرآن نے دو چیزیں بیان کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، جب رسول فیصلہ کر لے کہ تمہارے جو کوئی پھڈا لڑائی جھگڑا کوئی بھی ہو، رسول فیصلہ کرے تو تم نے حاکم ماننا ہے، اور جب فیصلہ کر لے تو پھر دل میں اس کے خلاف نہیں سوچنا۔ بولو سبحان اللہ، ایسا خالص بننا ہے۔ اور سرفراز گکھڑوی نے اپنی کتاب ازالۃ الریب میں 40 صفحے کالے کیے ہیں کہ بدر میں حضور کا فیصلہ غلط تھا، جو بیٹھے وہ سمجھتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے اس بات پر کہ بدر میں حضور کا فیصلہ غلط تھا، اللہ اکبر، جبکہ حق یہ ہے کہ حضور کا اجتہاد صحیح تھا، حضور اجتہاد میں کبھی خطا نہیں فرماتے۔ یہ علماء محدثین نے لکھا ہے، مصطفیٰ دربار انبیاء میں امام الرسل بھی ہے اور آپ کے کیے ہوئے سارے اجتہاد صائب ہیں اور درست ہیں، بدر میں فیصلہ فاروق جو حضور نے کیا وہ درست تھا، صحیح تھا، سالم تھا۔ کیسے بھیڑی صفت لوگ ہیں یہ لکھ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ بدر میں حضور کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، کہا حضور نے اجتہاد کیا تھا۔ میں نے کہا حضور کا اجتہاد تھا، حضور کا اجتہاد، یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے، فتح الباری میں نے بھی لکھا ہے، علامہ عینی نے بھی لکھا ہے، علامہ طیبی نے بھی لکھا ہے، یہ بدر کی ساری ابحاث کتاب المغازی کے اندر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ غلط نہیں، بدر میں حضور کا فیصلہ درست ہے۔ میں عجیب حیران ہوں کہ حضور کے فیصلے کی خطا مانتے ہیں اور فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ بھائی فاروق اعظم کو فاروق اعظم میرے مصطفیٰ کے جوتوں نے بنایا، سنو غور سے، اور میں معاذ اللہ فاروق اعظم کے برابر آ کر گفتگو کرنے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کوئی سنی سوچ سکتا ہے، لیکن میں فاروق اعظم کے دل کو خوش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر جب خوش ہوتے ہیں جب ان کے آقا کی تعریف کی جاتی ہے۔ دیکھو جب بیٹے نے یہ کہا آپ نے حسین کو 5,000 دیے، مجھے 4,500 کیوں، میں آپ کا بیٹا نہیں،
حسین تو بدر میں نہیں تھا، احد میں نہیں تھا، میں تو احد میں تھا. کہنے لگے چپ کر، حسین جیسا باپ تیرے پاس ہے؟
حسین کے نانا جیسے نانا تیرے پاس ہے؟ تو کہا یہ حسین کے جسے کو نہیں دیکھ، یہ کرامت اس کی نسبتوں کی ہے.
میں نے کہا یہ مزاج ہے عشق فاروق اعظم کا. بولیے سبحان اللہ.
سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ انہ کیے تو فرمایا کہ دل میں بھی اس کے خلاف نہ سوچے. اب آئیے میں اختتام میں ایک بڑی ضروری بحث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فاروق اعظم کا مزاج یہ تھا کہ حضور کو کہیں سے تکلیف نہ پہنچے.
حضور امت پر شفقت کرتے ہوئے اور خود پر کوئی مشقت نہ اٹھا لیں، اس لیے حضرت عمر آگے رہتے تھے. اور ہمارے صوفیہ نے لکھا کہ تصوف میں، کیونکہ تصوف کی تعریف احسان ہے، میں نے اس پہ پورا درس دے دیا ہے، احسان ہے. اور جب بندہ احسان کی صفت کو پاتا ہے، احسان کی صفت کو پاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مخلص ہوتا ہے تو اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. اور یقین کے دو شان سامنے آتی ہے، ایک خرق عادت اور ایک اس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ بھی ٹن ٹن آٹن ہو جاتے ہیں. یہ اس کی کرامت ہوتی ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور حضرت شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ سرکار فاروق اعظم کا یقین اتنا بلند تھا کہ اس تک کسی کی پرواز نہیں تھی. کسی کی یقین سے مراد سب کچھ مصطفیٰ ہیں، سب کچھ. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، سیدہ حفصہ کے حوالے سے پوری میں نے تفصیل بیان کی، ہماری ماں ام المومنین. لیکن میں نے پہلے عرض کیا، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، وہ عام خواتین تھیں، جب حضور کے مزاج میں آئے تو حضور کی نسبت سے ان کے مرتبے بلند ہوئے ہیں. ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی بزرگی اس لیے، نمازوں میں اجر زیادہ اس لیے کہ وہ بہت بڑی عابد تھی. ہمارے علماء نے فرمایا کہ عابد تو اور بھی ہیں، سیدہ خدیجہ کو عبادت پر اجر اس لیے زیادہ ملا کہ مصطفیٰ کے حریم ناز میں تھی. نسبتیں حضور کی ہیں، نسبتیں. سیدہ حفصہ، سنیے غور سے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے عقد مبارکہ میں آئی، کوئی ایک مسئلہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کے لیے اور تعلیم امت کے لیے اور سیرت کے اس نظارے کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کچھ دن سے ان سے بات کرنے میں توقف کیا. سیرت کے نظارے ہیں. آج ایک شوہر اور ایک بیوی حضور کی سیرت میں خود کے نقشے کو کیسا دیکھ سکتی ہیں، خود کی ضرورت کو کیسے پا سکتی ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب رب کی جانب سے تربیت کے مراحل ہیں، اس لیے کہ آپ کا گھرانہ، آپ کی خلوت اور جلوت دونوں سیرت کا درجہ رکھتی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یقین کے رتبے پر ہیں کہ جب ملنے کے لیے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ملاقات کرنے کے لیے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گئے، اور آپ کے یقین کا درجہ اور آپ کے مرتبہ اور مقام کا درجہ ایسا تھا کہ جب آپ پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا. تو فاروق اعظم نے نیچے کھڑے ہو کر کہا کہ سرکار کو میرا سلام پیش کرو. تو انہوں نے توجہ نہیں کی. تو حضرت عمر نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہو کہ عمر حفصہ کی بات کرنے نہیں آیا ہے، عمر حفصہ کی بات کرنے نہیں آیا ہے، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے. تو وہ خادم جلدی سے نیچے اترے، سرکار کی بارگاہ سے اجازت لی، حضرت عمر آئے. جب حضرت عمر داخل ہوئے تو سرکار سو رہے تھے، یعنی لیٹے ہوئے تھے. سرکار نے دیکھا تو سرکار اٹھے تو نیچے کھجوروں کی ننگی شاخوں کی جو ہے کہ وہ کھال رکھی ہوئی تھی، یعنی چٹائی بنی ہوئی تھی. سرکار اٹھے تو آپ کے جسم مبارکہ پر اس کے نشانات تھے. فاروق اعظم نے نشانات دیکھے تو رونے لگے. عرض کی، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اعلیٰ بستروں پر بیٹھتے ہیں، اللہ نے آپ کو منزلت اور قدر عطا فرمائی ہے، اور آپ کا بستر ایسا. سرکار نے تسلی دی اور کہا، عمر، یہ دنیا ہے، یہ صرف گزر بسر کے لیے ہے، یہ گزر بسر کے لیے. فاروق اعظم نے تھوڑی دیر سر نیچے رکھا اور پھر سر اٹھا کر کہا، حضور، میں ایک حکم چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا حفصہ کی گردن مار دوں. نہیں سنے آپ، یقین دیکھیں. کہا حضور، حفصہ کی گردن مار دوں؟ سرکار نے فرما نہیں. کہا نہیں حضور، میں نے کچھ سنا ہے. فرما میں نے معاف کر دیا ہے. سرکار نے فرما میں نے معاف کر دیا ہے. لیکن حضرات صوفیہ کہتے ہیں یقین کا درجہ دیکھیے، بیٹی دل کا ٹکڑا ہوتی ہے. فرما حضور، گردن مار دوں حفصہ کی؟ مار دوں گردن حفصہ کی؟ یہ فاروق اعظم کے یقین کے درجات ہیں. زبیر خویسرا نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کی، یعنی جب مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے، سرکار مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کا نقشہ مسلم شریف کے اندر ہے، اس کی آنکھیں اندر گھسی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں اندر گال اندر تھے، اس کے داڑھی اس کی کھچڑی مانند تھی، سر سے وہ گنجا تھا، تہبند اس کا آدھی پنڈلی تک تھا، یہ بخاری مسلم کے اندر ہے. اور اس نے کھڑے ہو کر کہا، اے دل یا محمد، محمد انصاف کرو. سرکار لوگوں میں غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اس کا حولیہ تک راوی نے بیان کیا،
نہیں دیکھا آپ نے؟
فتاوی نظیریہ اٹھا کر نظیر احمد دہلوی کا مقدمے میں حولیہ پڑھ لیجئے گا، اور بخاری شریف لے کر اس کو پڑھ لیجئے گا، میں نے خود دونوں لگایا، آنکھیں اس کی اندر تھی، گال اس کے اندر گھسے ہوئے تھے، داڑھی کھچڑی نما تھی، سر سے گنجا تھا، تہبند آدھی پنڈلی سے اوپر تھی، اور اس بدتمیز نے کھڑے ہو کر سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی ہے، بدعت اصل میں بد اعتقادی کو کہتے ہیں، اصل بدعت جو ہے بدعت اعتقادی ہے، کھڑے ہو کر اس نے کہا اے دلیا محمد، محمد انصاف کرو، سرکار نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، اگر اس روئے زمین پر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟
مسلم امام احمد اٹھا کر دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، سرکار نے ہاتھ سے روکا، فرمایا دانی یا رسول اللہ انی اختل حاض المنافق الخبیث، حضور مجھے چھوڑیے میں اس خبیث کی گردن بھی مارتا ہوں،
یہ یقین کا رتبہ ہے فاروق اعظم کا،
بولیے سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، منصب یقین پر اتنے بلند مقام پر آپ فائز ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یا پھر ہر وہ چیز جو حضور کو مشقت اور پریشان کرے بظاہر، یہ فاروق اعظم سے گوارا نہیں ہے، فاروق اعظم سے گوارا، اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں بڑے قیمتی جملے ہیں، فاروق اعظم حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کوئی چیز حضور کے لیے مشقت بنے یہ فاروق اعظم اس کو گوارا نہیں کرتے، یہ مزاج ہیں، اور حضور کے اتنے چاہنے والے ہیں، توجہ ہے، حضور کے اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں کہ کوئی چیز حضور کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام، مزاج یا براہ راست حضور کی ذات کی طرف آئے جس سے اہانت توہین تو بہت دور کی بات ہے، سرکار کے دل پر بھی گراں گزرے فاروق اعظم اس کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں،
سمجھ گئے آپ؟ مزاج سمجھے عمر کا، اب آؤ بخاری کی طرف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعرات کے دن، کیونکہ سرکار نے پیر کے دن مثال فرمایا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، پانچ دن پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض جو تھا تقاضے بشری کے اعتبار سے وہ بہت سخت ہوا، سرکار اپنی سریر مبارک اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے لیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس میں حضرت ابوبکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، اہل بیت بھی موجود تھے، سرکار نے فرمایا جاؤ کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ عمر کو حضور پر مشقت گوارا نہیں، نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے تو بولو نا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا اعتراض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ ایسی ہے، ذرا زور سے تھوکا اس نے چاند کی طرف تو اتنی زور سے دڑپ کر کے لگا، کیونکہ تھوڑا سا تھوکتا تو ذرا کم گرتا، ذرا زور لگا کے تھوکا تو ذرا اور منہ کالا کیا اس نے، سمجھے؟ تو یہ فاروق اعظم کی سیرت مبارکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سرکار فرما جاؤ کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، سارے صحابہ موجود، اہل بیت بھی موجود، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور حضور سے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے کافی ہے اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، حضور آپ آرام فرمائیے، اللہ ہمارے لیے کافی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہ ہے کہ عزیز علیہما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سرکار بار بار نصیحت کرنے کو پسند فرماتے ہیں، امت کو بار بار رغبت اور نیکی کی طرف ابھارنے کو، سنو اس ساری باتوں کو، پسند فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے کہا کاغذ قلم لاؤ تو اس وقت حضور پر بخار تھا، تو حضرت عمر آگے بڑھے کہنے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، حضور آپ آرام فرمائیے، اب وہاں پر یہ بات چڑی کہ قلم لا کر دیں، کاغذ لا کر دیں کہ نہیں لا کر دیں، تو حضرت عمر یہ کہنے لگے کہ نہیں، اب حضور آرام فرما رہے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز حضور کے مشقت بن رہی ہے، مشقت بن رہی ہے، ٹھیک ہے، مشقت بن رہی ہے، فرمایا نہیں، اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں بات کرنے لگے کہ لائیں کہ نہ لائیں، لائیں کہ نہ لائیں، تو یہ تھوڑا صحابہ کی عادت تھی مباحثہ کرنے کی ایک علمی مسئلے پر، تو وہ علمی مسئلے پر مباحثے میں تھوڑی آواز بلند ہوئی، تو سرکار نے فرمایا میرے حجرے سے باہر جاؤں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی بخار زیادہ ہے، صحابہ باہر چلے گئے، اب اس پر تین قسم کے اعتراض کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر نے حضور کا کہنا نہیں مانا، ایک دوسرا یہ ہے کہ جب سرکار نے کہہ دیا تھا لاؤ تو لائے نہیں، حضور کا ہر بات کرنا وہی ہے، لہذا وہی کا انکار کیا، ابھی اپنی طرف سے جو ہے کچھ ملا نہیں تھا، تو بخاری کی حدیث مل گئی ان کو، اب اس پر پوری انہوں نے فلم 30 نمبر کی تیار کر دی، اب کیا کرنا ہے اس پر، اب تیسری سوال انہوں نے اس پر یہ قائم کرنے کی کوشش کیا ہے، حضور کی موجودگی میں آواز کو بلند کیا،
جبکہ قرآن یہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ تین سوال ہے، جبکہ یہ تینوں سوال دجل اور جھوٹ پر مبنی ہے اور خلط مبس ہے اور غلط رنگ پہنایا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت عرض کروں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگایا، کاغذ قلم منگایا، حضرت عمر نے نہیں لا کر دیا تو حضرت علی لے آتے؟ ایک بات، اہل بیت بھی تو موجود تھے نا، وہ لے آتے، انہوں نے بھی لا کر دیا تو ان پر بھی بولو. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے، فاروق اعظم کا ذہن یہ ہے کہ تین مہینہ پہلے ایک آیت اتر چکی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کے سارے عقیدے سارے احکام ساری شریعت مکمل ہو گئی ہے، اب صرف واعظ و نصیحت ہے. تو حضور اتنے بیماری میں اب کاغذ قلم منگا رہے ہیں تو اب کوئی نیا احکام تو ہوگا نہیں، اسی کی کوئی تشریح ہوگی یا اس کے فضائل ہوں گے، وہ بعد میں دیکھ لیے جائیں گے، کیونکہ احکام اور ضروری بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. تو فاروق اعظم کا ذہن مبارک وہاں پر ایک، اور دوسری بات یہ کہ حضور نے اپنے صحابہ کو ایسا بنایا ہے کہ جب میں کچھ بات کروں تو مجھے مشورہ دو، اور قرآن نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا محبوب ان سے مشورہ لو، تو یہ مشورے کی کیفیت ہے. یہ اعتراض پھر قرآن پر بھی جائے گا، کیونکہ یہ مزاج حضور نے خود دیا ہے، جب حضور ایک بات کرتے ہیں تو آگے سے صحابہ مشورہ دیتے ہیں، مشورے کے بعد ساری بات جب جم جاتی ہے تو اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے. سمجھا؟ تو یہ ایک مشورے کی محفل تھی، اس میں کوئی بےدبی یا گستاخی، بولیے. اور فاروق اعظم کا اجتہاد یہ تھا کہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، عقیدے جتنے ضروری ہے جس پر نجات موقوف ہے، توجہ سنو، جس پر نجات موقوف ہے وہ احکام اتر چکے ہیں، جو شریعت کے فرائض اور واجبات اور جو لوازمات ہیں جس کے بارے میں جس سے مکلف کیا گیا ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. اب حضور جو بات بتائیں گے وہ یقیناً استحباب سے متعلق ہوگی، اور اس استحباب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ حضور کو آرام دیا جائے، کیونکہ عقائد اتر چکے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ عقائد اتر چکے ہیں، احکام اتر چکے ہیں. دوسری بات. تیسری بات میرے دوستو یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر کا اجتہاد یہ تھا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، اور حضور کا مزاج تھا کہ حضور بار بار صحابہ کو ایک ہی بات بار بار سمجھاتے تھے. بولو سبحان، ایک نیکی بتانے کے بعد اس کو بار بار سمجھاتے تھے. فاروق اعظم مزاج سے واقف تھے، اس لیے اب حضور نے کہا قلم کاغذ لاؤ میں کچھ لکھوا دوں، تو کہا حضور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب کافی کا لفظ ہی سارا جواب ہے، یعنی جو آپ نے بتانا ہے وہ آپ نے سب کتاب میں ارشاد فرما دیا ہے، وہ قرآن میں آ گیا، آپ کے رب نے فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور ایک اور اس میں نقطہ یہ سمجھ لیجئے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضور کے آرام کو آپ نے محفوظ رکھا، اور لحاظ مصطفیٰ مشاورت کا حکم قرآن نے دیا تھا، یہ مشاورت کی گویا کہ ایک صورت تھی. ایک بات. اور دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خود موجود تھے، وہ لا کر انہوں نے، بولو، اب شاید یہ کہتے ہیں نہیں عمر نے لا کر نہیں دیا، علی کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے، علی کی خلافت فرض تھی. میں نے کہا یہ تو جمعرات کی بات تھی، اتوار کو تو حضور کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اور جمعے کے دن ہی ٹھیک ہو چکی تھی، اور اتنا ضروری تھا تو حضور بعد میں دوبارہ لکھوا لیتے صلی اللہ علیہ محمد. ایک بات. اور اگر ایمان کا مسئلہ تھا، سمجھ لیں ایمان کا مسئلہ تھا، تو قرآن کہتا یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، قرآن کہتا اے نبی پہنچا جو تجھ پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ ضروری مسئلہ تھا تو حضور ضروری مسئلے کو نافذ کرنے کے لیے تو بدر میں نہیں ڈرے، احد میں نہیں ڈرے، خندق میں نہیں ڈرے، تبوک میں نہیں ڈرے، عمر تو غلام ہے. سرکار نے آگے سے کہہ دینا چاہیے تھا عمر چپ کرو، میں کہہ رہا ہوں قلم کاغذ لاؤ، لیکن حضور نے بات کو ریپیٹ نہیں کیا، یہ ساری گند انہوں نے بنائی ہے، وہ تو ایک مشاورت کی محفل تھی. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے تو سبحان اللہ بولو. یعنی آپ دیکھیے یہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے صحابہ کہ ایک دانہ اگر توڑنے کی کوشش کرو گے ساری تسبیح بکھر جائے گی. یہ اعتراض حضرت علی پر بھی جائے گا کہ ایمان کا مسئلہ تھا نا، تو صرف عمر کے لیے تھا یا علی کے لیے بھی تھا رضی اللہ عنہما، حضرت عباس کے لیے بھی تھا، تو اس میں تو پھر سب پر یہ الزام لازم آئے گا، پتا چلا تو اہل بیت کا عاشق نہیں، تو ہے تو صحابہ اور اہل بیت کو داغدار کر کے اپنا ارادہ مکمل کرنا چاہتا ہے. اور حقیقت میں مسلمان وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کو جتنا سیف کرے گا دین اتنا سیف ہو جائے گا. اور میں یہ کہتا ہوں اس روایت کو دوبارہ کیوں نہیں دہرایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بات. اور میں اس میں ایک آخری جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ مسلم شریف میں واضح ہے،
ہوا یوں ہے کہ یمن کے علاقے میں کچھ فتوحاتیں ہوئی ہیں، یمن کے علاقے میں کچھ فتوحات کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں مال کی تقسیم کا حصہ تھا، وہ حضور لکھوانا چاہ رہے تھے۔ اب مسلم کی وہ حدیث اور بخاری کی حدیث سامنے رکھ لی جائے اس دور کے حوالے سے، تو وہ کچھ لوگوں کے احکام لکھوانا چاہ رہے تھے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا کہ حضور کو مشقت اور تکلیف میں نہ ڈالا جائے، اس بنا پر آپ نے توقف فرمایا ہے، اس بنا پر آپ نے، ورنہ یہ الزام اہل بیت پر بھی جائے گا، نہیں سمجھے آپ، یہ الزام اہل بیت پر بھی جائے گا، دیگر لوگوں پر بھی جائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد پانچ دن تک کتنے بولیے، سرکار حیات ظاہری کے ساتھ جلوگر رہے، اور پانچویں دن آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، اگر یہ ضروری مسئلہ تھا تو جمعرات نہیں تو جمعے کو لکھواتے، جمعہ نہیں تو ہفتے کو لکھواتے، کیونکہ یہ آپ یار مجھ سے ایک بندہ کہنے کا یہ تو آپ الزامی جواب دے رہے ہیں، تو میں نے کہا تیرا کون سا تحقیقی سوال ہے، تیرا بھی تو الزامی سوال ہے، الزام کا الزام ہوگا، حدیث میں کوئی ایسے الفاظ موجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سرکار نے پانچ کے پانچ دن تک کچھ لکھوایا، بولے لکھوایا، اور پھر یہ عمر منع کریں تو عمر کون ہو سے منع کرنے والے، یہ تو نبی کی ذمہ داری ہے کہ ایمان آگے پہنچائیں، نہیں سمجھے آپ، قرآن کہتا بلغ ما انزل الیک، نبی اے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ ہے جو ضروری چیز ہے پہنچائیں، واللہ یعصمک من الناس، دوسری آیت سورہ المائدہ کی دیکھیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو جہاں حفاظت کی ضمانت موجود ہے، اور بدر میں حضور نے آزمایا اس کو، احد میں آزمایا، خندق میں آزمایا، جہاں ضمانت حفاظت موجود ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بتانے کا حکم موجود ہے، تم کہتے یا یہ وہ کہتے نہیں، یہ بلغ ما انزل الیک، اس میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا جو غدیر قوم میں حضور نے کی۔ میں نے کہا واہ کیا تفسیر تم نے ماری ہے کہ بلغ ما انزل الیک، یہ حضور کو اعلان کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا جب غدیر قوم میں کہنا تھا تو بات مکمل ہو گئی تھی، تو دوبارہ لکھوانے کی کیا ضرورت تھی، نہیں سمجھے آپ، اگر خم میں اعلان ہو گیا تھا، غدیر خم میں علی پہلے خلیفہ بن گئے تھے، تو پھر دوبارہ لکھوانے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اب جو لکھوا رہے ہیں وہ 50 آدمی ہیں، اور خم تو وہ جگہ تھی جہاں سے مصر اور سارے راستے نکلتے تھے، وہاں تو 1,24,000 کے سامنے حضور کہہ چکے تھے من کنت مولا فہاد علی مولا، اگر تمہارے کہے سے خم میں علی خلیفہ بن چکے تھے تو پھر لکھوانے کی کیا ضرورت تھی 50 کے سامنے، تو اس کو کھولیں گے تو 100 سوال اس میں الزام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ کہ یہ مشاورت کی محفل تھی۔ اور دوسری بات یہ جو یہ کہا جاتا ہے، یہ الزام بھی ذرا ضروری سنیے، لا ترفع اسوا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے سامنے آوازیں نہیں اٹھانا، یہ کیا کہتا ہے، دیکھو صحابہ بلند کرنے لگے، میں نے کہا یہی سوال نہیں کرتا، جب آپ سلام پڑھتے نا یا نبی سلام علیکم، یہ کہتے یہ تو لا ترفع اسوا تکم، میں نے کہا دوسری طرح ہی ہے بالکل، وہ بھی فاروق اعظم کے مقابلے میں یہ آیت لاتا ہے، تو بھی سلام کے مقابلے میں آیت لاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب پر قربان جاؤں، بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یہ آیت اس وقت ہے جب حضور کلام کر رہے ہوں، حضور بات کر رہے ہو، اگلا پھر بات پر بات کو اونچا کرے، فرمایا لا ترفع صوتکم فوق صوت النبی، ورنہ حضور خاموش ہو تو خود خندق کے میدان میں صحابہ نے کھڑے ہو کے بڑے بڑے نعرے لگائے ہیں، نہیں لگائے نعرے بولیے، تو وہ لا ترفع کس کی وعید میں کیوں نہیں آئے، معاذ اللہ، خود خندق کے اندر سرکار نے فرمایا تھا اپنے چچا سے اصحاب سمرا کو پکارو، حضرت عباس نے اتنے زور سے صحابہ کو پکارا، راوی کہتا ہے حضرت عباس کا قد اور آواز اتنی بڑی تھی کہ حاملہ اونٹنی کا حمل گر جائے، تو یہ چھوٹی آواز ہوگی، تو یہ لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی میں اہل بیت کے عباس کیوں نہیں آئے رضی اللہ عنہ، پتا چلا تم نے غلط استدلال کیا ہے، یہ آیت اس وقت وعید اور عذاب بنتی ہے جب حضور خود بات کر رہے ہو، حضور کی آواز جب زبان مبارک سے نکل رہی ہو تو اگلا حضور کی آواز پر مارے، ورنہ حضور اگر خاموش ہو اور صحابہ مشاورت میں باتیں کریں اور باتوں کے اعتبار سے کسی کی آواز اگر قدرتی بڑی ہو تو وہ مانے، بولو مانے، سمجھ رہے میری بات آپ، تو یہ دونوں کو جواب ہو گیا۔ اور پھر میں کہوں وہ مجلس مشاورت کی تھی، کس کی تھی بولیے، مجلس، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام دینی مسئلے کے مشاورت، ذاتی مسئلے کو کبھی آواز سے بیان نہیں کرتے تھے، ذاتی مسئلے کے لیے ان کی زبانیں بند رہتی تھی، بلکہ وہ کسی عربی کو ڈھونڈتے تھے کہ وہ آگے کرے اور اس سے ہمارا مسئلہ نکلا ہے، لیکن جب حضور کسی دینی مجلس کو رکھیں اور کوئی نقطہ دیں تو پھر اس کے لیے دین کی سربلندی، رضا مصطفیٰ اور مزاج حضور کا ایسا تھا کہ حضور نے اپنے غلاموں کو تیار کیا، جب تو ان چاروں نے پوری دنیا میں پھر اسلام پھیلایا ہے، یعنی حضور نے اپنے مزاج میں ان کو اصلاح رنگا۔ اب گفتگو کا اختتام طرف لے جاتے ہوئے چند حوالے سنیے آپ میرے دوستو، جو شاید پھر کسی مجلس اور محفل میں نہ ہو، فاروق اعظم کا مزاج کیا تھا کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے. فاروق اعظم کی سرشت اور نیچر کو سمجھے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مشقت حضور پر نہیں آنی چاہیے. بولو سبحان اللہ. ہر تکلیف ہر مشقت آئے تو بیچ میں وہ آتے ہیں, جس کی دلیل یہ. اسی طرح عبداللہ بن ابی جو منافق تھا, کئی دفعہ فاروق اعظم نے اجازت مانگی کہ اس کی گردن ماروں. سرکار نے فرمایا نہیں عمر, نہیں عمر, نہیں نہیں کرنا ایسا, نہیں مارنا ایسا, کیونکہ تو اس کو مارے گا تو یہ پروپیگنڈا کریں گے اس کے لوگ, لو کلمہ بھی پڑھاتے ہیں مارتے بھی ہیں. تو اس وقت یہ جماعت تھی اور حضور نے بڑے حکمت کے ساتھ ان کا صفایا کیا. ساتھ میں بیٹھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, پیچھے الٹی باتیں کرتے تھے, پیچھے الٹی باتیں کرتے تھے. یہ نبی دیکھو, جیسا پہلا خطبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا نا, من احبنی فقد احب اللہ, جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. تو یہ اپنی جماعت لے کر کہنے لگے لو نبی ہیں, ان کو کہنا چاہیے تھا جو اللہ سے پیار کرے وہ مجھ سے. یہ کہتے جو مجھ سے پیار کرے وہ اللہ سے. یہ کا کس کے ذہن میں آیا؟ منافقین کے. اور آج وہ کون پال رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ, ہر چیز براس وہ یہ اب. اور اس نے باقاعدہ روح المعانی کے اندر ہے کہ حاضر شرف و قارف الشرک, نبی مشرک ہو گئے ہیں. توبہ استغفر اللہ. تو تم بھولے بھالے صلاۃ السلام پڑھنے والے ان کی فتوی پر نظر نہ رکھو, انہوں نے نبیوں پر بھی فتوے لگائے ہیں. کہا نبی و قارف الشرک. او بھائی شرک کیا تھا؟ کہ شرک یہ تھا کہ اللہ کا نام بعد میں لیا, خود کا نام پہلے لیا. اللہ نے فرمایا محبوب تو جواب نہیں دینا, زناٹا دار تھپڑ قدرت ان کو مارے گی. آیت نازل ہوئی اسی الفاظ کے ساتھ جو حضور نے کہے تھے. حضور نے کہا تھا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, کیونکہ دیکھنا تھا نا کہ کون اپنا ہے کون پر. فرمایا من احبنی, جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت. جس نے مجھ سے محبت کی اسی نے اللہ سے محبت. کہنے کا یہ عجیب بات ہے. صاحب نے کہا یہ تو بڑے عشق کی بات ہے. کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو شرک ہے. ارے بھائی اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ باقاعدہ فتویٰ دیا اس نے معاذ اللہ. فتوے سے مراد بکواس کی کہ ہاذا شخص کارف الشرک, حضور نے شرک کر لیا معاذ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله. امام المعصومین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تصور نہیں. کس جملے پر حضور پر شرک کا فتویٰ لگایا جس پر اہل سنت پر لگاتے؟ کہتے اپنا نام پہلے لیا اللہ سے. میرے امام نے جوتا ان کے منہ پہ مارا, میں تو مالک ہی کہوں گا. وہ مفہوم دیکھے میرے امام کے شعر میں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نہیں اپنا نام پہلا لے لے, کہا محبوب میں نہیں میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں. اب جب حضور کا یہ خطبہ جاری ہوا زبان مبارکہ سے, جس نے مجھ سے پیار کیا, بولو سبحان اللہ, اس نے اللہ سے پیار کیا. کل آرام کرنا ہے نا, بولو سبحان اللہ. ابھی عشاء پڑھ لیں آپ, یہ پڑھ لیا آپ نے, فجر پڑھیں گے انشاءاللہ, آرام ہی آرام ہے. کل تو ایسی چھٹی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے وہاں چھٹیوں کے علاوہ تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا. لیکن سنی وہ ہے جو الحمدللہ عشق میں ایسا گرفتار ہوا ہے کہ اسے چھٹی کبھی نہیں ملتی, اس کی چھٹی کبھی نہیں ہے. یہ ہمیشہ دربار میں حاضر رہتا ہے خدمت کے لیے, صلاۃ و سلام کے لیے, ادب کے لیے, تعظیم کے لیے. بولے سبحان اللہ. اسے چھٹی نہ ملے جسے سبق یاد تھا. اب سنیے میرے دوستو, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قلبی یہ محبت ہے. سرکار نے خطبہ دیا من احبنی فقد احب اللہ, من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. کہنے لگے حضور نے اپنا نام پہلے کیوں لیا؟ اللہ نے فرمایا محبوب تو خاموش رہے, میں جواب دیتا ہوں. کیا؟ اب آیت اتری ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, وہی الفاظ اترے. فرمایا ہاں ہاں جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہ صحابہ کا مزاج آپ دیکھیے میرے دوستو. اور تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت مبارکہ یہ تھی کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. عبداللہ بن ابی جو منافق تھا, ہر جگہ فساد. یہ فتویٰ, یہ جھوٹ بات اس نے کی تھی. فتویٰ بار بار لفظی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی اٹریکشن پیدا ہو. یہ شرعی فتویٰ نہیں, یہ بکواس ہے. لیکن لغوی معنی میں یہ اس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو, تو یہ جو شرعی فتویٰ قرآن و سنت پر مبنی ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے. وہ تو وہ ہے جو قرآن کی آیت اتری ہے, ٹھیک ہے. اب سنیے جس سے ہم اس کو دیتے ہیں. یہاں پر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دیکھا کہ عبداللہ بن ابی بڑا منافق تھا. سامنے حضور کے سامنے بیٹھتا, پیچھے باتیں کرتا. اور کیسا منافق تھا ایک بات بتاؤں؟ ایسا منافق تھا کہ جمعے کے دن پہلی صف میں مؤذن صاحب کے ساتھ بیٹھتا. جب حضور ممبر پر آتے تو کہتا حضور میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟
سرکار تو کریم ہے. رب نے فرمایا محبوب ابھی اس کو چھوڑو, چھوڑو اس کو, یہ خود اپنے انجام کو پہنچے گا. سرکار کہتے کہو تو کھڑے ہو جاتا تھا. حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, ان کا اللہ ان کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے, اور یہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا. تو جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں نا وہ دیکھتے ہو رہے یہ کتنا بڑا عاشق ہے دیکھو. اور پھر جمعے کے بعد یہ سارا تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. سورۃ المنافقون کی تشریح آپ اٹھا کے دیکھیں, امام رازی کو دیکھیں, علامہ خازن کو دیکھیں, صاحب روح المانی کو دیکھیں. پھر جانے کے بعد یہ ایک ایک کو پکڑتا تھا, جس کو یہ بلاتا تھا وہ دوڑتا ہوا جاتا تھا, اچھا جی جی کیا آپ نے کیوں بلایا مجھے, کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے حضور کے ساتھ اس کو. وہ کہتا ہے کچھ پتا ہے تمہیں, کہاں کہ یہ جو بات نبی نے کی ہے نا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. دیکھو بھائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کو خدا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا ہاں, تو کہا یہ نبی اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں. اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, میرے محبوب نے غلط نہیں کہا, ٹھیک کہا, جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا. تو عبداللہ بن ابی کے لیے بار بار حضور نے حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی لیکن سرکار نے منع کیا. جب عبداللہ بن ابی مر گیا, عبداللہ بن ابی بالکل یہ جو آپ نے لکھوانے والا معاملہ سنا ہے نا بالکل یہی مزاج آپ ذہن میں رکھیے کہ حضور کے لیے مشقت وہ برداشت نہیں کرتے, کسی میں حضور کے لیے مشقت نہ ہو اور حضور کی ذات مبارکہ کا لحاظ اتنا ہے. جب جنازہ اس کا تیار ہوا تو ان کے بیٹے جو تھے مسلمان تھے عبداللہ, اور انہوں نے ایک دن اپنے باپ کی گردن پکڑ لی تھی اور کہا میں تیرا سر کاٹوں گا. تو عبداللہ بن ابی کی گز بھر کی سفید داڑھی تھی, فوراً بہت بڑا شیطان تھا وہ, چرب زبان تھا, فوراً نرم ہو گیا. دیکھو بھائی اسلام آیا ہے, کیسی تعلیم سکھا رہا ہے, بیٹا جو ہے وہ باپ کو مار رہا ہے. تو حضور نے جا کے فیصلہ کروایا چھوڑ دے اس کو, سمجھ رہے آپ, وہ اتنا خطرناک تھا. جب وہ مرا تو سرکار نے سجدہ کر کے کہا کہ میری امت کا فرعون مرا, کیونکہ اس کے ساتھ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ لگے ہوئے تھے اور حضور ایک کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ سرکار اپنے اخلاق اور اپنے برداشت کے ذریعے ان کو قریب کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو ان کے بیٹے آئے, جن کے سامنے اب بھی معاملہ پورا منکشف نہیں ہوا تھا کیونکہ قرآن کی کوئی آیت ابھی اس حوالے سے آئی نہیں تھی. انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں, آپ میرے باپ کا بولیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر مغفرت اور اپنی امت کے کسی فرد کی اصلاح کے حوالے کا غلبہ اتنا رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ میں جنازہ پڑھاتا ہوں. سرکار جب جنازے کے لیے گئے تو فاروق اعظم بیچ میں آ گئے, کہا حضور آپ جنازہ نہ پڑھائیں. وہی مزاج کہ جس نے حضور کے خلاف بات کی ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں میں, لیکن یہ حضور کا معاملہ تھا اور سرکار قائد تھے. فاروق اعظم جو روک رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ مرید کو ایسے ہی ہونا چاہیے, نہیں سمجھے آپ, اور لیڈر اور قائد حضور کی طرح ہونا چاہیے. لیکن آپ سنیے اس میں کنڈیشن ہے, اس کا مکمل مفہوم یہ نہیں ہے. سرکار نے کہا عمر ہٹ جاؤ تم سامنے سے, کہا حضور یہ منافق ہیں. سرکار نے فرما کہ 70 دفعہ بھی اس کی مغفرت کے لیے مجھے دعا کرنی پڑی میں کروں گا, ہٹ جاؤ سامنے سے. عمر ہٹو تم, سرکار نے اپنا جبہ بھی دیا, سرکار نے اپنا جبہ بھی دیا. اب یہاں پر یہ کہ جب سرکار نے اس کا جنازہ پڑھایا تو اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی, محبوب اب ایسا شخص جو آپ کا بے ادب ہو اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے جنازہ. اچھا اس میں یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر حضور کو علم غیب تھا کہ حضور منافق کو جانتے ہیں, کیونکہ سرفراز گخڑوی نے اپنی کتاب زیارت الرحمہ میں لکھا ہے کہ حضور کو منافقین کا علم نہیں تھا. میں نے کہا حذیفہ بن یمان تو سب سے زیادہ جانتے تھے اور ان کو صاحب سر رسول اللہ کہتے ہیں, اس لیے خود انہوں نے اس بنوری نے جامع ترمذی کی شرح کرتے ہوئے ان کے باب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان وہ شخصیت ہے جن کو ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا گیا تھا. ارے حضرت حذیفہ بن یمان کو تو چھوڑیے, تفاسیر میں آتا ہے سرکار جس سواری پر سوار ہوتے تھے نا, سرکار کا دراز گوش خمار جس کو گدا کہتا نا, گدا خچر, اس دور میں خچر پر سواری ہوتی تھی. جو سرکار کا یافور تھا گدا, میں پھر کہہ دوں ایک دفعہ سے سمجھانے کے لیے کہا, وہ جو سواری تھی, گدا سب سے بیوقوف جانور ہے, نہیں سمجھے آپ, گدا سب سے بیوقوف جانور ہے. استاد اگر اپنے بچے کو پڑھا بھی رہا ہوں شاگرد کو, جب وہ نہیں سمجھے تو کہتا ہے او تو کھوتا ہے یار, یعنی کھوتے میں عقل, بولو. میرے آقا نے اپنی سواری کے لیے گدے کو تجویز کیا, ورنہ حضور چاہتے تو براق پر بیٹھتے, لیکن مرتبہ اس سے بھی ظاہر ہوتا. لیکن اس سے بڑی شان یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور نے
گدے اور بے وقوف اور احمق جانور کو اپنے قریب کیا، جب اس پر حضور بیٹھ گئے تو وہ مولویوں پہ بڑھ گیا. آپ کا خمار اتنا ذہین تھا، امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتی، جو حضور کی باتوں کو وہ سمجھ لیتا تھا. بولو نا سبحان اللہ. حضور کہتے فلانے کو بلاؤ تو جاتا اس کے پاس بلانے کے لیے. وہ اتنا سمجھدار تھا جب حضور کا وصال ہوا اس نے کنویں میں چھلانگ مار کے جان دے دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پر، توجہ سنیے، جب سوار ہوئے تو وہ ایسا عالم ہو گیا تھا گدا، لیکن جب حضور جلوہ گر ہوئے تو عالم صرف ظاہر نہیں ہوا، باطنی بھی ہو گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں جب مدینے کے اندر جب لوگوں کا بہت بڑا بڑا جھتا آتا، یمن سے، شام سے، یہاں سے لوگ آتے اور ہم دیکھتے کہ پتہ نہیں اپنا کون ہے دوسرا کون ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی اس سواری کو لے آتے، اس گدھے کو لاتے. وہ بازار میں جس کے آگے پیشاب کر دیتا ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے، جس کے آگے سے گزر جاتا ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے.
رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت.
اب مجھے بتائیے حضور جس سواری پر سوار ہو جائے، اور نفاق یہ باطن کی شے ہے، نفاق کیا ہے بولیے، یہ باطن ہے. اور اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پر ایسے اپنے علم کی جلوہ گری فرمائی ہے کہ سرکار جانور پر بیٹھ جائے تو وہ بھی عالم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت فرمائی تو مواخات میں آپ کا بھائی حضور نے حضرت عثمان بن مالک کو بنایا. انہوں نے سب سے پہلے ہجرت میں حضور کو روکا کہ حضور آپ ہمارے محلے میں رکھیں، تو سرکار اونٹنی پر جلوہ کرتے قصبہ پر، تو سرکار نے اس کی مہار جو ہے، رسی جو ہے، اس کی گردن پر ڈال دی اور کیا جواب دیا، خلو سبیلہا، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑو. کیوں، یہ ادھر ادھر چلی جائے؟ فرمایا نہیں جا سکتی. حضور کیسے راستہ چھوڑے اونٹنی کا، اونٹ تو صحرا کا کشتی ہے، ادھر ادھر چلا جائے، ایسے دشمن آپ کے پیچھے آئے ہوئے ہیں. سرکار فرماتے نہیں جا سکتی. بولو نا سبحان اللہ یار، بولو سبحان اللہ. کہ نہیں جا سکتی، کہ کیوں، کہ فإنها مامورۃ، خدا نے اس کو بتا دیا ہے. تو حضور جب اونٹ پر بیٹھے، جانور پر بیٹھے، تو خدا اس جانور سے بھی باتیں کرتا ہے. بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عبداللہ بن ابی کا جلی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ احکام اترے نہیں تھے. ایک پھر حضرت فاروق اعظم نے جو روکا، یہ فاروق اعظم کا روکنا بے ادبی نہیں، یہ آپ کے ادب پر مبنی تھا. حضور کیسے، حضور یہ منافق ہے. سرکار نے فرمایا، یہ بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے، فرما عمر ہٹ، مجھے اختیار میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. اب کون سے مسئلہ بنتا ہے عبداللہ بن ابی کے جنازے کا، سرکار نے خود کہا مجھے اختیار دیا گیا ہے، میں پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں، تو میں نے نہ پڑھانے کے بجائے پڑھانے کا اختیار کیا. اور عمر سن، اس جنازے سے مجھے بہت بڑی توقع ہے کہ منافقین اسلام کی طرف آئیں گے. سرکار نے جنازہ پڑھایا اور 950 منافقین نے کلمہ پڑھا. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ اب آپ نہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب تک جس چیز کو خدا منع نہ کرے وہ شے اپنے اصل عباحت پر رہتی ہے. اور پھر بخاری کے الفاظ موجود ہیں، عمر ہٹو میرے راستے سے، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں، سمجھے. اور 950 منافقین نے کلمہ پڑھا، سمجھے آپ حضور کے اس اخلاق پر. اور حضور نے جو جبہ دیا تھا، ایک اسے کہنے لگا، آپ کہتے ہیں جبوں سے شفا ہوتی ہے، تو حضور نے جو جبہ دیا تھا تو اس سے کوئی عبداللہ بن ابی کو فائدہ پہنچا؟ میں نے کہا نہیں. کہا پھر؟ میں نے کہا حضور نے تبرک کے لیے دیا نہیں تھا. سارے محدثین نے، علامہ علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے بدلہ اتارا تھا، کیونکہ بدر کے میدان میں حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کا جبہ پھٹ گیا تھا، اور ان کا قد و قامت ایسی تھی کہ ان کا جسم ستر کے نیچے تک نظر آ رہا تھا. تو حضور نے کہا کون ہے جو میرے چچا کو جبہ دے گا، تو اس نے آگے بڑھ کر جبہ دیا تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جبہ دیا تو حضور نے اس کا بدلہ لوٹایا. حضور نے اس کا، بولیے حضور نے اس کا کیا کیا؟ میں چاہتا ہوں یہ بدر کا واقعہ نہیں، یہ لوٹ کر آ کر مدینہ شریف میں ایک خاص جگہ پر ایسا واقعہ ہوا جس کی بنا پر یہ ہوا ہے، کیونکہ بدر کے اندر عبداللہ بن ابی نہیں گیا تھا. اور آپ کا جبہ مبارک، حضرت عباس کا جو جبہ مبارک ہے، ان کے قد و قامت کے اعتبار سے عبداللہ بن ابی کی قد و قامت ایسی تھی، اس لیے وہ دیا. تو سرکار نے اپنا جبہ دیا، اس میں دو حکمتیں تھیں، ایک یہ کہ احسان کیا جائے تاکہ منافقین دیکھیے کہ پورے زندگی ہم اپنے اس امیر کے چکر میں ان کی گستاخی کرتے رہے، اور یہ کتنے شفیق ہیں کہ انہوں نے جبہ عنایت فرمایا، اور ہم اپنے جو ہے کہ وہ گشتی جو ہے ہمارا یہ اور اس کا یہ جو امیر ہے اس کے چکر میں ہم گستاخی کرتے رہے اور یہ ہوا. اور دوسری بات یہ تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ برکت کے لیے نہیں دیا. اگر آپ کہیں کہ جناب برکت کے لیے فائدہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا کیا حضرت آسمہ بنت ابی بکر جو مسلم میں موجود ہے صحابہ حضور کے جبے سے برکت حاصل نہیں کیا کرتے تھے؟ جب دونوں صحیح حدیثیں موجود ہیں تو اس میں محدثین کی تاویل ہی لی جائے گی. اور تاویل یہ ہے کہ جہاں صحابہ نے اس کا فائدہ کیا وہ تبرک تھا, جہاں منافق کو دیا وہاں احسان تھا تبرک نہیں تھا, جو شفا کے اعتبار سے ہوتا ہے بلکہ بدلہ اٹھانے کے لیے. اور ایک آخری بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جب سیدنا علی المرتضیٰ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال کا وقت قریب آیا اور آپ امت کے کتب ہیں, کون ہے بولیے, فاروق اعظم کو اپنے ہر رعایا کے دل کے حالات پتا ہیں, بولو سبحان اللہ, دل کے حالات پتا ہے. اور ایک روایت استیاب میں علامہ عبد البر نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے جب وصال کا وقت آیا اور جب آپ کو زخمی کیا محراب کے اندر ابو لؤلؤ فیروز ملعون نے, تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا, یعنی آپ میں حیات موجود تھی بظاہر. اور اس وقت چند صحابہ جو ہے وہ آپ کے قریب آئے, جس میں حضرت سعد بن وقاص بھی تھے. سعد بن وقاص آپ کے حجرے میں داخل ہوئے اور حجرے میں داخل ہوتے ہوئے حضرت سعد بن وقاص نے جو کچھ باتیں کی, اور اس کے بعد حضرت کعب آئے. اور روایت کے اندر یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی کہ لما تعین عمر, جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا, جا کعب, کعب آئے, فجال ایوب کی بالباب, اور وہ دروازے پر کھڑے ہو کر رونے لگے. ویقولو, اور انہوں نے کہا, واللہ ان امیر المؤمنین یقسم علی اللہ, کہ اللہ کی قسم امیر المؤمنین, اگر آپ اللہ پر قسم اٹھا دیں کہ اللہ آپ کو صحیح کر دے اور آپ سے اس موت کے مرحلے کو دور کر دیں, ایو اخرہ لاخرہ, تو فرمایا کہ اس وقت اگر آپ اس بات کی قسم اٹھا دیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے اس کو مؤخر کرے تو اللہ آپ سے موت کو مؤخر کر دے گا. اگر آپ یہ جملہ کہیں, حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ جملہ کہا تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا یہ جملہ تم کیا کہہ رہے ہو, فقالا یا امیر المؤمنین ہاذا کعب یقول کزا کزا, حضرت عباس نے کہا حضرت یہ کعب کھڑا ہے, یہ دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ سے یہ کہیں کہ آپ کی موت کو ٹال دے تو آپ کی زبان اتنی معتبر ہے کہ آپ کی موت ٹال دی جائے گی. حضرت فاروق اعظم مسکرا کر دھیمے انداز میں یہ کہا, واللہ لا اسألہ, خدا کی قسم میں سوال نہیں کروں گا. یعنی یہ کہہ کر فاروق اعظم نے بتا دیا کہ کعب کہتا تو ٹھیک ہے لیکن میں سوال نہیں کروں گا, یہ شان عظمت مقام ولایت میں سرکار فاروق اعظم کی ہے. بولیے سبحان اللہ. اور جب آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کو مبارک کفن کے اندر رکھ دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے, اور یہ شیعوں کی کتاب معنی الاخبار میں صدوق نقل کرتا ہے, اور حضرت امام جعفر صادق سے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ قول امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے, لما نظر علی ثانی, جس وقت انہوں نے حضرت ثانی کا لفظ اس نے ایک تعصب کے طور پر لکھا کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم پر نظر پڑی, وہ مشجع بصوبہ, آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے تھے, تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا, ما احد احب الی ان القى اللہ بصحیفۃ من ھذا المسجع, حضرت علی نے کہا کہ میں عمر کے اعمال کو جانتا ہوں, اگر مجھے موقع ملے کہ میں اللہ کے پاس کسی نیک بندے کے اعمال کو لے کر اپنی سفارش کے لیے جاؤں تو میں فاروق اعظم کو لے کر جاؤں گا. یہ حضرت فاروق اعظم کے منقبت پڑی ہے حضرت مولا علی نے. اور ایک جملہ سنیے نہج البلاغہ کا, نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ, یہ بالکل نہج البلاغہ ختم ہو رہی ہے اور اس ختم میں یہ خطبہ ہے, خطبہ نمبر 228, خطبہ نمبر, بولیے خطبہ نمبر 228 میں یہ خطبہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب اپنے دور میں فتنے دیکھے اور بہت فتنے اڑ گئے تو آپ نے منبر پر یہ خطبہ دیا اور آپ نے شاہ فرمایا, للہ بلاد فلاں, للہ بلاد, یہ فلاں کا جو لفظ ہے نا یہ فاروق اعظم کے لیے, پہلے یہاں پر عمر کا نام لکھا ہوا تھا یہاں سے نام نکالا ہے, لیکن یہ پھر بھی خطبہ ہمارے حق میں ہے. سنیے ذرا کس طرح ہے, للہ بلاد الفلاں لقد قوم قوم الاوعد واقام السنت وخلف الفتنہ, کہتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کے شہروں میں برکت اتارے, اس فلاں کے شہر میں برکت اتارے, یعنی اپنے قوم کے حالات کو دیکھ کر, اس وقت کے فتنہ کو دیکھ کر حضرت علی ماضی کا جملہ کہہ رہا ہے, للہ بلاد الفلاں
اللہ اس فلاں کے شہروں میں برکتیں اٹھا رہے. کون ہے وہ جس نے ٹیڑھی راہ کو سیدھا کر دیا؟ کون ہے وہ؟ فرمایا جس نے فتنے کو پسے پش ڈال کر فتنوں کا راستہ روکا تھا. زہبہ نقی صوبے پاک جامعے سے اس دنیا سے رخصت ہوا. ایک کو میں نے پڑھ کے سنایا, اس نے کہا نہیں یہ عمر کے بارے میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کس کا ذکر کر رہے ہیں, تو ہی بتا دے. چل تو بتا دے. حضرت علی کہتے وہ اللہ اللہ برکتیں دے اس فنا کے شہر میں جس نے فتنوں کو ختم کیا, ٹھیک ہے, اور جس نے سنت کو جو ہے سنت جس نے سنت کی حفاظت کی, اور جس نے فتنوں کو پسے پش ڈالا, اور پاک جامع نے دنیا سے رخصت ہوا. اصاب خی رہا, خلافت کو بھلائی سے چلایا. سبق شر رہا, اور فتنہ و شر سے پہلے چلا گیا. ادا للہ طاعتہ, اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا. واتقاہ بحق ہی, اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کیا. میں نے کہا بتائیے کس کے بارے میں علی کہہ رہے ہیں؟ اور شارحین یہی کہتے ہیں یہ فاروق کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بولی سبحان اللہ. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ آج بھی نہج البلاغہ کے اندر, جس طرح آج بھی تورات اور انجیل میں اتنا گڑبڑ کرنے کے باوجود بھی کچھ قول ہمارے موجود ہیں. نہیں سمجھیا؟ سرکار کے لیے بشارتیں آج بھی بائبل میں تھوڑی تھوڑی موجود ہے, پوری نہیں. تو میں کہتا ہوں پوری نہج البلاغہ ہمارے نزدیک مستند نہیں ہے, لیکن جس سے قرآن و آیت کی تفسیر بنے گی اور قرآن و آیت کا مضمون صحابہ اور اہل بیت کی محبت ثابت ہوگی, وہ ہم علی کا خطبہ ہی کہیں گے. ہمارے نزدیک یہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے. کوئی ناراض نہ ہو اس سے, میں کوئی گالی نہیں دے رہا, بلکہ نظریہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے نزدیک نہج البلاغہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس خطبے کی ضرور تائید کریں گے جو خطبہ حضرت مولا علی کا صحابہ کے بغض میں اور اس کے خلاف ہو, اور ادب و محبت اور آشتی اور اتفاق کو ثابت کر رہا ہو, تو یقیناً وہ حضرت مولا علی کا خطبہ ہوگا. جو بغض کو ثابت کرے وہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حضرت علی قرآن کے سب سے بڑے عامل ہے. تو اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے باقاعدہ باضابطہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کی داد دیتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا, اور خود ابن نہج البلاغہ میں موجود ہے, جب لوگ آپ کے پاس آئے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, فرما اٹھو جاؤ یہاں سے. وہ اللہ والے کہاں گئے جن کی پیشانیاں سجدوں سے آباد تھی؟ رونے لگے حضرت علی, کہ لگے میرے وہ دوست کہاں گئے جن کے سروں پر پگڑیاں تھیں, جن کے پیشانیوں پر نمازوں کے داغ تھے, جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی, دن کے وقت ان کے چہرے روشن تھے. یہ کس کے بارے میں حضرت علی نے کہا؟ عثمان ہو, عمر ہو, ابو بکر کے بارے میں کہا. یہ سلوشن مولا علی کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کر صحابہ کے لیے دعائیں کی ہیں. بولو سبحان اللہ. اور بلکہ حضرت امیر معاویہ کو بھی یہ خط لکھا. جب پوچھا گیا, فرما معاویہ سے ہمارے کا اختلاف ہے, فرما اس کا اللہ اس میرا اللہ ایک ہے, اس کا رب میرا رب ایک, اس کا رسول میرا رسول ایک. اس نے بھی تصدیق کی, میں نے بھی تصدیق کی, بس کے ساتھ عثمان میں اختلاف ہے. یہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے. کس بنا پر حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کی جاتی ہے جبکہ مولا خود ان کو مومن جان رہے ہیں اور وہ ہیں, یقین کر رہے ہیں. فرمایا کہ امیر معاویہ کا رسول میرا رسول ایک, اس کی تصدیق میری تصدیق ایک, اس نے توحید کو قبول کیا, میں نے توحید کو کیا, بات ایک. فرمایا صرف آگے ذکر فرما, اختلاف ہمارا صرف جو ہے وہ قصاص عثمان پر ہو گیا ہے. حضرت علی نے اس خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا ذکر فرمایا ہے. تو مولا کے یہ خطبے یقیناً حضرت مولا کے خطبے ہیں. جب ایران کی سرحدوں میں آخر میں جنگ چل رہی ہے, حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہا, علی تم مدینے میں رکھو اور میں جاتا ہوں. حضرت علی فرمایا نہیں, آپ رکھیں میں جاتا ہوں, آپ رکھیں اور میں جاتا ہوں. فرمایا کیوں؟ یہ بھی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. فرمایا اس لیے کہ عمر آپ کی شخصیت بڑی قدر و منزلت والی ہے, آپ یہیں پر رہیے, آپ یہاں پر رہیں, آپ اس امت پر مثل قطب کے ہیں, اس میخ کے ہیں, اس کیل کے ہیں جو چکی کے دونوں پاٹوں کے درمیان رکھا ہوتا ہے. آپ اس مدینے کے اندر گڑے رہیے, کھڑے رہیے, جم کر رہیے, اور جس طرح کیل جم کر رہتی ہے اور چکی کے لیے دونوں پاٹ گھوم کر دانوں کو پیستے ہیں, حضرت علی کے یہ جملے ہیں نہج البلاغہ کے اندر, آپ یہاں پر جم کر رہی ہے اور روئے زمین کے کفار کو اس طرح مسل کر رکھ دیجیے. تو یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ النا کی عقیدت اور یہ محبت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ النا کے ساتھ ہے. جب آپ کی خلافت کا وقت مکمل ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی حیات ظاہری کا آخری حج کیا, اور جس وقت آپ حج کرتے ہیں روایت میں یہ آتا ہے تاریخ میں کہ آپ مکہ شریف سے روانہ ہو گئے ہیں, اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال کر آپ نے زمزم پیا ہے, اور زمزم پی کر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک, اللہم ارزقنا
شہادتن، یہ اخلاص نہیں تو اور کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں نہ مرا یا اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کی تمنا نہیں کی، مات اعلی شعبت من النفاق، وہ منافق کی موت مرا. کس کی موت مرا بولیے؟ وہ منافق کی موت مرا. اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جامع ترمذی کے اندر یہ صحیح حدیث مبارکہ جامع ترمذی موجود ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کبھی دل میں یہ تمنا کی کہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل کیا جاؤں، تو فرمایا کہ اس نے اپنی جان اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزیز سمجھا، سب سے زیادہ پیارا سمجھا. فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، شہادت کی دعا کرتے ہیں. کس کی دعا کرتے ہیں بولیے؟ شہادت کی دعا کرتے ہیں. اور شہادت کی دعا میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن جو جملے کہتے ہیں، وہ جملہ آپ کی زبان پر یہ ہے کہ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت ہے. موت ملے شہادت کی، لیکن مٹی کسی اور جگہ کی نہیں، مٹی مدینے کی ملے. آج فتویٰ دیا ہے کہ مدینے میں مرنے کا کیا خاص ہے؟ میں نے کہا جہاں سے تو پیدا ہوا تھا، لیکن جو حقیقت اور نفیس لوگ ہوتے ہیں وہ مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں. اور حضور نے خود فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیموت، تم میں اگر یہ طاقت ہو اور یہ وسائل تمہارے پاس ہو کہ تم مدینے میں رہو اور وہاں مرو، تو پھر مدینے میں مرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا. بولی میں تمہاری شفاعت کروں گا. اور روایت میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر اللہ رب العالمین، یعنی میزان کے قریب، یہ بعض صوفیہ نے اپنے مشاہدے کو ذکر کیا ہے اور اپنے مراقبے کو ذکر کیا ہے کہ فاروق اعظم کھڑے ہوں گے میزان پر. کون کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ میزان پر کسی منافق کو تو نہیں تولا جائے گا نا، میزان پر حساب کتاب کسی کافر کا تو نہیں ہوگا، اس کا تو کام پہلے مکمل ہو گیا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میزان پر اعمال تو مسلمانوں کے رکھے جائیں گے. نہیں سمجھے آپ؟ گناہگاروں کے رکھے جائیں گے، منافق کے تو نہیں رکھے جائیں گے. نہیں سمجھے؟ وہ تو وہیں سے اٹھے گا، وہیں جائے گا. حضور کا دیدار، حوض کوثر، میزان پر شفاعت، یہ تو منافق کفار کے لیے نہیں ہے، تو نہیں ہے. لیکن جہاں سے قبروں سے اٹھیں گے، حضرت محی الدین ابن عربی نے لکھا کہ فاروق اعظم کو ایک سینٹر میں کھڑا کیا جائے گا، اور میزان کے راستے کی طرف آپ جانے نہیں دیں گے لوگوں کو، بلکہ آپ خود کھڑے ہوں گے، اور اللہ نے آپ کو یہ نور عطا فرمایا ہوگا کہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوگی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین سرکار فاروق اعظم کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے. چند کانسیپٹ میں نے آج کی تقریر میں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے حوالے، ضروری جو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے. باقی یہ بکواس کرنا کہ فاروق اعظم نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا تھا، یہ جھوٹ ہے. کیا ہے؟ اگر گھر جلا دیا تو حضرت علی کہاں تھے؟ حضرت عباس کہاں تھے؟ تو یہ الزام تو بزرگوں پر جائے گا. معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سیدہ ناراض تھی. میں نے کل بات کر دیا، میں نے آپ کے سامنے، باپ کے دوستوں سے اچھے لوگ ناراض نہیں ہوتے. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے تو بولو سبحان اللہ. باپ انتقال کر جائے تو باپ کی صلح رحمی کے لیے اس کے بھائیوں کا ادب کیا جائے، اس کے دوستوں کا ادب کیا جائے. ماں مر جائے، انتقال کر جائے، تو خالاؤں اور سہیلیوں سے ادب کیا جائے. یہ حضور نے اخلاق کا طریقہ بتایا. کمزور سے کمزور اور جاہل سے جاہل آدمی، جس طرح میں نے کل مثال دی، اگر سگریٹ پی رہا ہو اور دیکھا باپ کا دوست آیا تو پاؤں کے نیچے دبا دیتا کہ نہیں باپ کا دوست ہے. اتنا ادب ایک جاہل سگریٹ پینے والا بھی کر لیتا ہے، عام آدمی بھی یہ کر لیتا ہے. تو سیدہ زہرا کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، وہ ہزاروں خطبے سنے نہیں، مسند پر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر جو بشارت عطا فرمائی، بدر کی بشارت ہے جو احادیث اور قرآن کے اندر موجود ہے، اصحاب شجرہ کی بشارت ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، سیدہ کو نہیں پتا؟ یقیناً پتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ اپنے باپ سے پیار کرنے والے اور جن سے ان کے والد راضی گزرے ہیں ان سے وہ ناراض ہو گئی ہو؟ اس لیے کہ ہم تو اخلاق سے بات کریں گے، روایت کی بجائے درایت سے بات کریں گے، اور درایت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سیدہ شیخین سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب والد محمد رسول اللہ ان سے راضی گزرے ہیں تو اچھے لوگ اپنے باپ کے دوستوں سے جھگڑا. اللہ رب العالمین جل مجدہ سرکار فاروق اعظم کی نایات ہم پر اتارے. آمین. اور ان کی نگاہ کرم سے اللہ رب العالمین ہمیں حصہ عطا فرمائے. سرکار خود فرماتے ہیں کہ مجھے دودھ کا پیالہ خواب میں پلایا گیا، میں پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا، سیر ہو گیا، سفیدی ہاتھوں سے ظاہر ہو گئی. فرما میں نے بچا کر عمر کو دے دیا، اب عمر نے پیٹ بھر کے پیا. کہا حضور اس کی تاویل کیا ہوگی؟ فرما علم. کیا ہوگی اس کی تاویل؟ بولیے علم. اور حضور نے فرما قیامت کے دن ہوگا تم دیکھنا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نمودار ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، میرے ساتھ عمر اٹھیں گے، ہم اہل بقی کی طرف چلیں گے، اس کے بعد اہل عرب کو لے کر ہم عجم کی طرف آئیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو بشارت مرحمت فرمائی، یعنی حضور اپنا جانتے ہیں اپنے غلاموں کا انجام بھی جانتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح شیخین میرے ساتھ یہاں پر ہیں اس طرح وہ میدان معاشر میں بھی ہوں گے. بولیے سبحان اللہ. میدان معاشر میں بھی ہوں گے. اور سرکار نے فرمایا عمر میں تمہارے گھر گیا تھا جنت میں معراج کی رات. کہا حضور کیا؟ تو کہا میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت بیٹھ کر وضو کر رہی تھی تمہارے بنگلے کو، بھاو سے میں نے جبریل نے دکھایا کہ یہ عمر کا بنگلہ ہے. بولو سبحان اللہ. ایک خاتون اندر وضو کر رہی تھی تو میں نے کہا کس کا گھر ہے؟ کہا عمر کا ہے. تو میں نے منہ گھما لیا تمہاری غیرت کے لیے کہ وہ حور تمہاری بیوی تھی. تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے، کہنے لگے حضور آپ سے کیسی غیرت. تو یہ فاروق اعظم کی قدر و منزلت ہے، اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. بولیے سبحان اللہ. اس بات کو اس مجلس اور محفل تک نہیں رکھنا ہے، اس کو اپنے دلوں میں بسانا ہے. تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے، یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کئی باتیں ہمارے علم کے اندر آ جائیں، کئی باتیں ہمیں پتہ چل جائیں. تفصیل سے اس لیے نہیں ہوتی یہ باتیں کہ ہم پہلی بات اور درمیان کی بات بھول جائیں، نہیں، تفصیل سے صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ وقت بار بار نہیں آتے اور عقیدے اور نظریے اور حق اور محبت کی بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے. لیکن اس کے جانے کے بعد بھی آپ اس کی گردان کیا کریں، یہ ریکارڈ ہوتا ہے اس کو سنا کریں، کتابیں بزرگوں کی ملتی ہیں اس کو پڑھا کریں، اس لیے کہ دنیا میں اصل میں رہنا ہے تو دنیا کو دنیا سمجھنا ہے، آخرت کو آخرت سمجھنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم صحابہ اور اہل بیت کے مرتبے، سیرت، ان کی تعلیم اور فضائل کو پڑھیں گے. فضائل کو پڑھیں گے تو ہمارا عقیدہ بچے گا، اور تعلیم کو پڑھیں گے تو ہماری معاشرت اور تہذیب بچے گی. اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا، اتنے کثیر تعداد میں آپ آئے ہیں، اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے. اور متواتر روزانہ آپ تشریف لاتے ہیں اور پے در پر یہاں پر گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے. جن حضرات نے اس مجلس کو منعقد کیا، محفل کو منعقد کیا، اللہ ان مخلصین کو ترقی درجات مرحمت فرمائے، ان کے مرحومین کو اللہ ترقی درجات مرحمت فرمائے، ان کے لیے اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں عافیت فرمائے. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کو آباد رکھے. سنیو اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہارے مرشدوں کو آباد رکھے، تمہارے اماموں علماء کو آباد رکھے، مدارس کو آباد رکھے. محبت کو فروغ دیں، اختلاف کو ختم کریں، اختلاف کو ختم کریں، اختلاف کو. بولیے، جتنا زور آپ سنی کے دم کاٹنے کے لیے لگا رہے ہیں جو سراسر حسد ہے، تو جو اصل بد مذہب ہے جس کے لیے بغض رکھنا بھی ایمان ہے، جن سے سختی رکھنا بھی محبت ہے، اپنا رخ اس طرف پھیریں. نہیں سمجھے آپ؟ اپنا رخ اس طرف پھیریں. اور میں پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ محفل اس کے لیے کفایت نہیں کرتی، نہ یہ محفل نے کوئی بیڑا اٹھایا ہے، نہ میں اس بزرگوں کے منصب کا کوئی نمائندہ بننے کی کوئی میں نے کیا ہے، نہ میں اس لائق ہوں. لیکن یہ کہ بزرگ مزاروں میں ہیں تو پھر کوئی بھی آگے آ جاتا ہے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے نصوص و متون ہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور آگے اس کو پہنچائیں. تو لہذا آپ اپنے مسجد کے آئمہ کو بھی اس بات کا ان کے ساتھ سپورٹ کریں. اگر آپ وہیں پر رہنا چاہتے ہیں تو وہیں پر رہیں، اور تین تین دن یا دو دو دن اپنی مسجدوں میں بھی، اپنے علاقوں میں بھی، اپنے محلوں میں بھی عقیدے کی مجلسیں بنائیں. اور مسجد کے آئمہ و انتظامیہ ان کے ساتھ مکمل سپورٹ کریں. بولے سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.